الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سيرة ختم مرتبت اور شہادت امام حسن، یہ دونوں مناسبتیں جمع کرتے ہوئے آج کی گفتگو کرنا ہو. سیرت سرور دو عالم کے سلسلے کی تقریر نمبر 186 جو موجودہ سال کی ساتویں تقریر ہے، اور اس تقریر میں اب ہم سن 10 ہجری کے حالات و واقعات پر پہنچے ہیں. سن 10 ہجری پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال ہو چکی تھی سن 10 ہجری کے آخر، لیکن اس سال کی تقاریر میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. گرچہ ابھی تک کی 6 تقاریر میں یہ بات سے شاید ہر مرتبہ آئی، پہلی بات یہ ہے کہ اب سیرت رسول کے حالات اور واقعات شریعت کی تکمیل کے مرحلے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی اب وہ احکامات نازل ہو رہے ہیں کہ جو اسلام کو مکمل کر رہے ہیں، اور جس کی انتہا یا اختتام 18 ذی غدیر قم کے اعلان پر اسی سن 10 ہجری میں ہوگا، جس کی بنا پر کثرت کے ساتھ اسلام کی شریعت کو مکمل کرنے والے احکام آ رہے ہیں، جس کی بنا پر کچھ واقعاتی پہلو کم ہو گیا اور ہدایت کا اور اصلاح کا اور تبلیغ کا پہلو بڑھ گیا. خاص طور پر گزشتہ 3 تقاریر اور آج بھی شاید اس میں شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً ہمارے تمام علماء عالم، سیرت نگار، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ سیرت رسول کے وہ واقعات جن کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس کا تاریخی تعین نہیں ہو پا رہا کہ کس تاریخ کا، اسے بھی سن 10 ہجری کے واقعات کے ساتھ ملا کے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ تقاریر اب ہو رہی ہیں، ان میں بعض واقعات زمانے کی ترتیب سے ہٹ کے آئیں. مثلا آج کے اس تقریر نمبر 186 ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ماہ رجب کی آخری تقریر اس سال کے، اور اگلا جب ہمارا سیرت رسول کے سلسلے کا خطاب ہوگا تو شعبان شروع ہو چکا ہوگا. ماہ شعبان کی فضیلتوں کے لیے بھی سیرت رسول میں کچھ واقعات، سن 10 ہجری کی وجہ سے شاید اسے بھی بیان کرنا پڑے. اس میں سب سے مشہور وہی واقعہ جسے شیخ عباس قمی نے مفاتی میں آتا لکھا، اور کیونکہ وہ سیرت کی کتاب تھی اور سیرت نگاروں نے پورا لکھا، تب اس میں جناب زید بن حارثہ کا نام آتا. زید بن حارثہ 7 ہجری میں جنگ موسیٰ شام کے علاقے میں شہید ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ہجری میں واقعہ وہ آ رہا جس کا سال نہیں پتا، لیکن اتنا پتا کہ یہ 7 ہجری سے پہلے پہلے کا ہو. جی ہاں، یہ کوئی ٹیکنیکل مجبوری جو تمام علماء کرام کو پیش آئی ہے، تو کچھ طالب علم نے بھی اسی کی پیروی کی. یہ دو معروضات، یہ اس سال کے واقعات واقعات تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ تقریری پہلو زیادہ، اور بہت سارے واقعات ترتیب زمانے کے بغیر آ رہے ہیں، اس کے بعد آئیں گے ہم اپنی گفتگو فی الحال اس واقعے کی مدد سے آگے بڑھائیں گے جہاں پر گزشتہ منگل کو ہم پہنچے تھے، اور وہ اسلام کا ایک انتہائی اہم اصول ہے. ایک بار پھر یاد دلانا پڑ رہا کہ اسلام ہمارا دین، ہمارا مذہب، یا جب ہمیں مختلف خرابیوں سے آگاہ کرتا تو کیوں کوئی عیب اچھالنا یا ہمیں ذلیل کرنا یا ہماری عیب لوگوں تک پہنچانا یہ تو اللہ کو پسند نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ عادل ہے, ظالم تو نہیں. ہمارے پاس واقعات بھی, جو غیبت کرنے والے کی وجہ سے سب کی دعا رک گئی, اس نے مجمع عام میں یہ دیکھا کہ آج میری توہین ہونے والی ہے, چپکے سے توبہ کر, سب کی دعاؤں کا راستہ کھل گیا. حضرت موسیٰ نے صرف پوچھ لیا کہ اے خدا میں اس امت کا سربراہ, مجھے تو پتا چل جائے وہ کون تھا, خدا نے وہ بھی منع کر دیا. کہا اے موسیٰ, اس کی یہی خرابی تو تھی کہ وہ لوگوں کے عیب دوسرے کو پہنچاتا, کیا اس کا نام لے کر میں بھی یہی خرابی کروں جبکہ وہ توبہ کر چکا ہوں. تو جو خدا, یعنی خدا کے حوالے سے یہ بات کہنا بھی کتنی عجیب لگ رہی, لیکن جو خدا خود اتنی احتیاط کرتا, تو اس حوالے سے اب جو ہمیں خرابیاں بتائی جاتی ہیں, یہ حرام, یہ گناہ, یہ کرو, یہ نہ کرو, اس سے خرابی پیدا ہوگی, تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو مزہ آتا, جیسے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دوسرے کے عیب اچھالنے میں مزہ آتا ہے. یہ فقط اس لیے ہے کہ ہمیں اس کا علاج بتایا جائے کہ کس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے. اگر ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم میں یہ خرابی ہے تو ہم سنیں گے نہیں علاج. آج کل ہر جگہ اخبارات میں, ریڈیو میں آتا ہے کہ فلاں بیماری کا یہ علاج, وہ سنے گا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ بیماری مجھے یا میرے گھر والوں کو. سنا اسی سلسلے کی ایک بڑی چل رہی تھی گزشتہ منگل, اور وہ یہ کہ اسلام کی نگاہ مومنین کی آپس کی محبت اور آپس کا معاشرہ باقی رہنا انتہائی اہم ہے. علمی اختلافات چل جاتے ہیں, طریقہ کار کے اختلافات چل جاتے ہیں, مگر سینے اور عداوت والے اختلاف برداشت نہیں ہیں. اور اسی اسلام نے وہ سارے ذریعے بند کیے جس سے ایک مومن دوسرے مومن کے خلاف ہو سکتا ہے. کیوں کہا کہ غیبت بھی نہ کرو. آپ کو 100% معلوم ہے کہ زید نے بکر کی برائی کی, کا مت بتاؤ, تم نے بتا دیا, دل میں خود بخود ایک برائی آ جائے کہ میں تو فلاں کا اتنا احترام کرتا ہوں, وہ میرے بارے میں یہ کہہ, بلکہ یہاں پہ جھوٹ تک بولنے کی اجازت مل جاتی ہے. کہ فرض کیجیے کہ زید صاحب نے ہم سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ بیٹھے تھے, سنا ہے کہ اس دن بکر صاحب میری برائی کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھ امکان ہے اس میں خرابی کا, جھوٹ نہیں بول سکتے, بلکہ کبھی واجب ہو جاتا. اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھانا ہے, کر کے آج مجلسی انداز زیادہ رہے گا 25 رجب کی شب کی بنا پر. لیکن یہ باتیں پچھلے ہفتے کچھ ہو چکی ہیں, تو وہ سارے راستے بند کرتا ہے. حسد کیوں حرام کیا گیا, تہمت کیوں حرام کی گئی, مومن کی حیثیت کیوں حرام کی گئی ہے, مومن کا مذاق کیوں حرام کیا گیا, یہاں تک کہا گیا کہ زیادہ ہنسی مذاق کرو گی, ویسے ہی چاہے اس میں کوئی گناہ نہ بھی. اس لیے کہ آپ نے کیا دیکھا بھی کہ کبھی کبھار جو لوگ کسی مذاق کو برا بھی نہیں مانتے, زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک دم سے کوئی جملہ ایسا ان کے دل میں چھپ جاتا ہے کہ دوستیاں دشمنیوں میں اور محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. سارے راستے بھی بند کر رہا ہوں اسلام. دوسری جانب, یعنی یہ راستے بن گئے کہ خرابی نہ آنے پر, دوسری جانب پھر وہ طریقے بھی بتا رہا ہے کہ جس سے یہ محبت بڑھے. دو مرحلے ہوتے ہیں اسلام میں ہمیشہ, ایک کا نام ہوتا ہے نہیں عن المنکر, خرابیوں سے ہٹو. دوسرے کا نام ہے امر بالمعروف اور نیکیوں کو آگے بڑھاؤ. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار نہ ہو, پرہیز کے ذریعے کھلا کھانا نہ کھائیں, کھلا چیز نہ پیئیں. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پھر اس چیز کا ویکسینیشن لگوائیں یا انجیکشن لگوائیں جو بیماری سے آپ کو بچاتا. تو دو مرحلوں میں اسلام صاحبان ایمان کے معاشرے کو محبت اور الفت والا معاشرہ بنانا چاہتا. پہلا وہ سارے ذریعے بند کر دیے جہاں سے خرابیاں آتی, دوسرا وہ طریقے بتائے جس سے محبت بڑھتی, لیکن نفرت پیدا کرنے والے راستے بند کر دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ نہیں کہ آج ہمارے دل میں کسی مومن کی 50% محبت ہے, اب یہ نفرت میں نہیں بدلے گی. لیکن یہ 50 کیوں نہ رہیے, 60 کیوں نہ ہو جائے, 70 کیوں نہ ہو جائے, بڑھ کیوں نہ جائے. ان میں سے ایک طریقہ تھا تو خاص تبادلہ. لیکن یہ پچھلے ہفتے کی آخری بات تھی, ذرا وضاحت کی سفا ہوئی. پچھلے ہفتے وقت نہیں تھا تو واقعات بیان ہو رہے تھے. یہ دو چیزیں, برائیاں نہ کرو, غیبت نہ کرو, تہمت نہ کرو, یہ سب ہو گیا نہیں عن المنکر, خرابی نہ آنے پائے. اور پھر اس کے بعد خالی اتنا ہی نہیں ہے, تحفے کا تبادلہ کرو تاکہ جتنی محبت ہے یہ روز بروز بڑھتی چلی جائے. اچھا اب آپ کہیں گے یہ تو گزشتہ منگل کی بات ہو رہا تھی. جی گزشتہ منگل کی بات تھی تحفہ دو, آج کی بات ہے تحفوں کا تبادلہ کرو. تو الگ الگ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولوی حضرات اور طالب علم بہت منطقی ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتانا چاہیں تو الگ بات ہے. نہیں ہیں تو الگ بات ہے. پچھلی دفعہ کیا تھا, ون وی تحفہ دیے گا, مگر سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پلٹ کے تحفہ. تبادلہ آج یہ پہلو آ رہا, اور اسی حوالے سے بات کا سیرت رسول سے ربط ملے. کوئی کہے کہ اس کا سیرت رسول سے کیا تعلق ہے؟ سیرت رسول سے اس کا تعلق گزشتہ منگل کی بات ذہن میں رکھے کہ مولا پیغمبر کو یمن سے تحفے بھجوا رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ جب پورا سفر یمن مکمل کر اور اپنے 6 مہینے کے جہاد کو تکمیل تک پہنچا دیں, اب پیغمبر کی خدمت میں مکے آئے. اس طرح سے کہ واپس یمن نہیں جانا ہے, اب پیغمبر کے ساتھ ہی رہنا ہے 28 سفر پیغمبر کے وفات تک. تب بھی تحفے لے گیا, درمیان میں بھی تحفے جاتے رہے, اور آخری سفر میں بھی وہ 4 گھوڑے. پھر پیغمبر نے ان 4 گھوڑوں کی تقسیم کر اسی کے اندر یہ پیغام آ گیا تھا جو آج کی سیرت رسول کا ابتدائی پہلو. مگر ابھی واضح کرتا ہوں. تو سوال یہ ہوا کہ یہ تو علی کی طرف سے تھا تحفے دینا, تحفے دینا, لیکن خالی تحفے دینا نہیں, تحفوں کا تبادلہ. سامنے والا بھی پلٹ کے کچھ تھی. اب میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ تو وہی مولویوں کے فیور والی بات ہو, لیکن کیا کہ سیرت رسول اگر مولویوں کا فیور کر رہی تو برداشت کرنا پڑے گا. اچھا کدھر سے تحفے آئے؟ پیغمبر کی طرف سے بھی کچھ تحفے گئے یا یک طرفہ مسئلہ تھا؟ تو اس میں ایک بات تو گزشتہ منگل کو آئی, اور وہ یہ کہ مولا 4 چیزیں لے کے آئے, 4 گھوڑے. چیزیں تو نہیں, چیزوں کا مطلب تو آپ آٹھا ڈھانے کا مارکیٹ میں کوئی تحفہ اٹھا کے دے دیں گے. 4 گھوڑے, اس میں سے ایک پیغمبر نے علی کو دے دی اور 2 اولاد علی کو واپس کر دی. خالی ایک اپنی سواری کے لیے رکھا تھا. اچھا اولاد علی چلے, وہ تو خیر یہی ایک مسئلہ ہے کہ وہ اولاد علی ہے, اس کو اولاد رسول کہا جائے. آج واقعات میں اس کا بھی تفصیل آنے والا, مگر ایک تو خاص علی کو دے دیا نا, جیسے بیچو اور اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ. ہلکا سا اشارہ یہ بھی ہوا کہ واپس پیغمبر کی طرف سے بھی ایک تحفہ گیا. حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے انار والا, آباد کے لیے انار آتا ہے, اس نے لانے والے پرندے کو کبھی ایک دانہ بھی پیش نہ کیا, تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے میری جہنم ہے. واقعہ دہرانے کا مقصد, آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, لیکن ایک پیغام اس میں آ گیا کہ سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں تاریخ یہیں پر نہیں, اب تاریخ میں ملا کہ مولا یمن سے تحفے بھجواتے اور پیغمبر مدینے سے مولا کے لیے تحفے بھجواتے. لیکن بہترین تحفہ اسلام میں کسے مانا گیا؟ بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہدایت کی کوئی بات آپ کسی کو بتائیں. جیسے ہمارے یہاں لفظ صدقہ بہت محدود کر دیا گیا. صدقہ کیا ہے کہ آپ گلہ گھر میں رکھی ہے, صبح جو اس میں پیسے ڈالتے ہیں یہ ہے صدقہ. لیکن اب تو کراچی کی سڑکوں پہ بورڈ نظر آتے ہیں, مومن کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ. بے شک کیا حدیث رسول, کسی مومن کی بات سن لینا. لیکن یہ بھی ایک چیز ہوتی کہ کبھی آپ کسی کی مدد کے قابل نہیں, لیکن اتنا آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے کی بات سن لوں گا, اس کا دل کم از کم ابھی ہلکا ہو جائے. ایک دن کی یہ بھی صدقہ, اسے بھی سب کا کہا گیا. سستے کا پہلو بہت واضح کیا. تو اسی حوالے سے یہ بات آئی کہ کسی کو بہترین تحفہ جو تم دے سکتے ہو وہ یہ ہے کہ ہدایت اور حق کی کوئی ایسی بات جو اس کے کام آنے والی ہے. لیکن دنیا میں بھی تحفہ جسے کہتے ہیں ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں نا, جو اس دنیا میں اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے. تو مال آپ نے دے دیا, قلم آپ نے دے دیا, یہ تحفہ. اور ہدایت کی بات ہوا جو آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے. کوئی بھی آپ ہدایت کی بات بتائیں, اگر وہ عمل کرے کچھ نہ کچھ آخرت میں اسے ضرور ملے گا. تو پیغمبر کی طرف مولا کے نام تحفہ جاتا تھا مختلف نصیحتیں, مختلف وصیتیں, مختلف پیغمبر کی طرف سے ہدایتیں کر کے وہ مولا کے لیے نہیں. لیکن یعنی مولا کو ضرورت نہیں, لیکن ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے. اس میں 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آ گئی جسے تحفہ ملے وہ تحفہ واپس بھی کرے کچھ, اور دوسری بات یہ کہ بہترین تحفہ. سنا اگر کوئی باپ بڑے اطمینان کے ساتھ کہے, آج 25 رجب کی وجہ سے ذرا انداز مختلف ہے مگر سیرت رب, کوئی باپ کہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کی اپنی تمام ذمہ داری ادا کر دی, بہترین جگہ شادی کی ہے, اس کا جہیز دیا ہے, لیس دیا ہے, یا میں نے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی, پڑھایا لکھایا, کاروبار سیٹ اپ کرایا, مکان بنا کے دیا, شادی کر دی. یہ یقیناً باپ کی طرف سے اولاد کے لیے تحفہ. لیکن اگر وہ اسے بہترین تحفہ سمجھے تو بیٹا, بہترین تحفہ یہ نہیں, بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کی آخرت بنا دی. ہاں اگر آپ نے ڈبل کام کیا, آخرت بھی بنائی, دنیا بھی بنائی, ربنا آتنا پھر دنیا ہسانا و پھر آخرت سے ہسانا, کیا کرنا. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ بیٹی کو بہترین جہیز یا بیٹے کو ایک فلیٹ خرید کے دے دیا اور کاروبار سیٹ اپ کرا دیا, یہ سب سے اچھا تحفہ ہے. یہ تصور پیغمبر نے اپنی زندگی میں کئی بار واقع کیا, اور اسی میں یمن کا سفر. چنانچہ اب یہ اتنی ساری پیغمبر کی نصیحتیں مولا کے نام ہیں، یہ پوری پوری کتابیں کس نام سے چھپی، پیغمبر کی وصیتیں یا نصیحتیں علی کے نام، لیکن وہ تو ہے ساری زندگی. خاص یمن کے حوالے سے مثلا بطور مثال ایک روایت، اور روایت یہی کہ یا علی اسی کا دعا فإن معه الإجابة وأوصي کا بشکر فإن معه الزیادة. اور اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے گا جو خود بخود میری تقریر کا موضوع بنتا جا رہا ہے. اے علی، اب یہ علی یمن میں، پیغمبر مدینے میں، علی کی طرف سے کنیزے گئے، علی کی طرف سے مال غنیمت گئے، علی کی طرف سے وہ سونا اور چاندی گئے. یہ دو منگل پہلے وہ واقعہ بھی آیا تھا کہ خارجیوں کے جد امجد نے اس پر اعتراض کیا تھا، سونا چاندی جو آیا تھا. پیغمبر کی طرف سے علی کے نام کیا آ رہا، مثلاً یہ نصیحت نام، اے علی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، پھر دعا دعا کو نہ چھوڑ، کیونکہ فقین نہ ماحول کی جاؤ، ہر دعا کے ساتھ قبولیت ہے. دعا کبھی ضائع نہیں ہے، دعا کبھی بیکار نہیں ہے، دعا کبھی بے فائدہ نہیں، ہر دعا کے ساتھ قبولیت ضرور. اب یہ کیسا سوال ہے کہ آگے آپ وضاحت چاہیں گے، لیکن سیرت رسول نہیں، وہاں تو ہمیں بہت دل سے جبر کر کے اتنی وضاحت کی چکی ہے ہم نے، بہت مشکل سے کرنے کا موقع ملتا، باقی اگر تفصیل میں گیا تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے. وہ اسی کا بھی شکر، اور اے علی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. ہمارے یہاں لفظ وصیت صرف وقت موت، عربی میں وصیت کا مطلب وہی ہے جو اردو میں نصیحت. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خدا کا شکر مسلسل ادا کرتے رہے، مسلسل. یاد رکھیے کہ شکر زبانی سے زیادہ قلبی عبادت ہے، یعنی واقعا دل سے شکر نکل رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ دل تو اعتراض کرے کہ یہ کیا کر دیا اللہ، وہ کیا کر دیا اللہ، اور دکھاوے کے لیے زبان سے شکر. تو ریاکاری سے جب نماز اور روزہ باطل ہو جاتا تو ریاکاری شکر کو بھی باطل کر دیتی. فإن معه الزیادة، اس لیے کہ کوئی شکر ایسا نہیں جس کے ساتھ اضافہ نعمت نہ ہو. ہر شکر کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ نعمت بڑھتی جائے. وہ اور آئے علی، میں تمہیں بچنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں بچنے کا حکم دیتا ہوں، عہد توڑنے سے، کسی سے مکر و فریب کا کام لینے سے، اور کسی سے ظلم کرنے سے. اس لیے کہ جو عہد توڑے گا اللہ اس کے خلاف مدد کرے گا، یعنی جس سے عہد توڑا گیا اس کی مدد کرے گا. کاروباری دنیا میں تو عہد توڑنا ایک بہت ہی اہم بات ہے. اور آئے علی خبردار، ایجا کا لفظ ایجا کا عربی میں ایک معنی دیتا ہے تو اور تم، سورہ حمد میں ایا کا نابود اسی معنی میں آیا، اور ایا کا عربی میں ایک معنی دیتا وارننگ یا خطرہ، جیسے آج کل کی دنیا میں اس کے لیے ایک نشانی ہوتی، دو ہڈیاں اور بیچ میں کھوپڑی بنی، اس کو الفاظ میں عرب کہیں گے ایا کا خبردار. نفس عہد مدد اللہ کی طرف سے مدد اس کی ہوگی. خبردار مکر و فریب، جو مکر و فریب کرتا اس کا وبال اس کے گھر والوں پہ آتا. اچھا اب یہ پھر ایک سوال، مگر ہم نے کیا ہے ہمارے بیوی بچوں کا کیا قصور؟ لیکن بتایا، اب یہ ساری تفصیلات سیرت رسول سے ہٹ کر، اور اسی کے لیے محرم کے اشرے ہوتے ہیں، رمضان کی تقریریں ہوتی ہیں، اپنے وار درد ہوتے ہیں. سیرت رسول میں تو واقعات، یہ پیغمبر کا تحفہ ہے علی کے نام سفر یمن کے دوران. کیا کا فل مکر، خبردار فل مکر المسی، یہ بھی ایک لفظ، خبردار برے مکر سے بچنا، کیونکہ اردو میں مکر کہتے ہی برے کو، عربی میں مکر برے کو نہیں کہتے. مکر اچھا بھی ہو سکتا ہے، مکر برا بھی ہو سکتا ہے. وہ مکر ہوا مکر اللہ، کافر بھی مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی مکر. اس حدیث میں والمکر المسیح، برے مکر سے بچنا، کیونکہ اس کا وبال اہل و عیال سے آتا. اور کیا اے علی، اپنے آپ کو بچانا والمکر، کسی پہ ظلم کرنے سے. کبھی کسی وقت کسی لمحے میں انسان ایک طاقت رکھتا ہے تو اس وقت ظلم کرنے، چاہے وہ طاقت اقتدار کے تخت پر بیٹھ کر یزید کی طرح حاصل ہو، یہ ہمارے موجودہ معاشرے میں بعض گھروں میں شوہروں کو مجازی خدا کی حیثیت سے بیوی پہ حاصل. لیکن ہم کیا قبل باب، خبردار ظلم نہ کرتے، اس لیے کہ ظلم کرنے والا یہ سمجھ، یہ پیغمبر کا جملہ، لین سورن نہ ہو ضرور بھی ضرور بھی ضرور باللہ، اللہ کی مدد تمہارے مخالف کے ساتھ. اچھا پانچ چیزیں بتا، اب یہ پانچ چیزوں کی تشریح آج کی مجلس کا مقصد کو چھوڑ، یہ تو سیرت رسول کی تقریر 186 اس میں مقصود یہ تھا کہ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو یہ کہ تحفہ اور تحفے میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے. علماء کرام عموماً ایسا ہی تحفہ دیتے ہیں، یہی میں نے کہا اس جملے پہ لوگ کہیں گے دیکھا وہ مولویوں والی بات کر ہی نہیں کہ ہم تو گاڑی دیں اور وہاں سے ایک نصیحت نامہ آ جائے کہ اس پہ آپ عمل کیجیے. لیکن سیرت رسول اور اس میں بھی پیغمبر ایک نقطہ اور بتا دیجیے, سیرت رسول وہ کیا بات نصیحتیں, دو میں اچھائیوں کا حکم دیا دعا اور شکر, اور تین خرابیوں سے بچائے. اسلامی معاشرے کے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایک اصول آتا ہے نا کہ واجب اور حرام میں ٹکراؤ ہو تو کس کو کا حرام سے بچنا زیادہ اہم ہے واجب کے مقابلے میں, امر بالمعروف سے زیادہ اہم نہیں انل منکر جب ٹکراؤ ہو جائے. ٹکراؤ نہ ہو دونوں چیزیں لے لیں, یہی وجہ. یا پھر میں ایک مولویوں جیسی بات تو نہیں کروں لیکن اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کے حوالے سے بات کروں. قرآن کے اندر 58 جگہوں پر نیکیوں کے ساتھ جنت کی بشارت 58 اور 61 جگہوں پر گناہوں کے ساتھ جہنم کا تذکرہ. جہنم کا ذکر نیکیوں کے ذکر سے زیادہ ہے قرآن. ایک اعتراض ہوتا تھا اب تو خیر میں نے آپ کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیا کہ یہ سوائے قبر و جہنم کے کچھ نہیں پڑھتے, لیکن قرآن کے اندر بھی اس کا پہلو زیادہ, پیغمبر کی نصیحتوں میں اس کا پہلو زیادہ. دو نیکیاں بتائیں تو تین گناہ اور خرابیاں بتائیں, اور فقہ کا مسئلہ کہ واجب و حرام میں ٹکرا ہو تو کیا کرنا ہو. خیر یہ تو ایک ضمنی بات. تو ایک تو وہ سلسلہ چل رہا کہ ایمانی معاشرے صاحبان ایمان کے درمیان محبت کو بڑھانا ہو تو پہلے وہ چیزیں روکو جو محبت کو ختم کرے, اور اس کے بعد جتنی محبت ہے اسے اور طاقتور کرو, اسے اور زیادہ مستحکم کرو, جس کی مقدار بڑھتی چلی جائے. اور اسی حوالے سے جو واقعات سیرت رسول ہی کے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن ایسے واقعات ان کا سن موجود نہیں. اور ایک واقعے کے بارے میں تو پتا, جناب زید بن حارثہ جو پرانا واقعہ ہے, یہ پتا نہیں کب کا, لیکن اسی سلسلے سے محبت بڑھا, اور محبت بڑھانے کے اندر ایک منزل آ جاتی ہے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کی ایک وصیت بھی ہے لیکن سیرت رسول کے حوالے سے بات, وہ یہ کہ ہر جگہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو. دیکھیے کتنے غلط بات میں کر رہا ہوں, نہیں صحیح, سامنے والے کا فرض ہے حق دینا, لیکن مومن کی بہترین اعلیٰ ترین افضل ترین خصوصیات میں سے ایک یہ مانی گئی کہ جب دیکھے کہ یہاں پہ فساد اور جھگڑے کا انسان اپنا حق چھوڑ دے. اور قرآن کے حوالے سے پوچھیے تو اس کو قرآن نے ایک عجیب لفظ سے استعمال کیا, تعبیر کیا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل تو یہی ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں تو جو تمہارا حق ہے پتا نہیں کہ احسان, عدل تو یہ ہو گیا پتا چل گیا کس کا کیا حق, چاہے سامنے والا مانے کہ نہ مانے. لیکن ہر جگہ ترازو لے کے نہ بیٹھو کہ پورا پورا آدھا کھولنا, نہیں احسان اپنا حق ہے چھوڑ. اسی کو سیرت معصومین میں آپ دیکھیے تو یہ آتا ہے کہ رفع فساد کے لیے کئی جگہ پہ معصومین اپنے حق کا مطالبہ بھی نہیں کرتے, ایک لمحے کے لیے خاموش ہے کہ معاشرے کے اندر درہم برہم نہ ہو نظام معاشرہ, اور یہی عام زندگیوں میں, سوائے اس شرط کے جو مولا نے بتایا کہ نااہل کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو. کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ یہ نیکی کی جائے, وجہ بھی مولا نے بتائی, کیونکہ میرا موضوع اس وقت کہ عام مجلس کے نہج البلاغہ نہیں, اس لیے اس کے جملے نہیں پڑھ رہا. وجہ یہ بتائیے کہ نااہل کو جتنا کہو جتنا حق چھوڑو وہ اور سر پہ چڑھتا جائے, وہ سمجھے گا میں نے دبا لی, وہ سمجھے گا میں نے ڈرا لی, کہیں تو اس کو سمجھنے بھی دو لیکن یہ حد سے زیادہ نہ ہو. تو یہ ایک اسلام میں چیز اپنا حق چھوڑ دے. وہ سیرت رسول میں فتح مکہ کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ جتنے مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے 8 سال پہلے کہتے سب صاحب جائیداد تھے, مکانات تھے, بزنس تھے, سب کچھ تھا, 8 سال میں جب وہ چلے گئے تو سب لٹ گئے, جس کو جہاں موقع ملا قبضہ کر. پیغمبر نے فتح مکہ کے بعد واپس نہیں دلوایا, پھر کیا کیا وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن کم از کم اپنی جتنی جائیداد تھی وہ سب وقف سیوا کر دی, سب مسلمانوں کے لیے وقف ہو. تو اپنا حق چھوڑ دینا یہ کیوں, مومنین کے درمیان محبت بڑھ, ہمارا سامنے والے سے جھگڑا, ہاں اگر اتنا بڑا جھگڑا ہے لاکھوں کی بات ہے کہ ہم مر جائیں ہمارے گھر والے مر جائیں گے تو دوسری بات, 100 200 50 50 100 200 کی بات ہے چلو ٹھیک تمہیں یاد نہیں آ رہا, یہ نہ کہیے ضائع ہو گیا. یہ افضل ترین نیکی بہترین نیکیوں میں آتی, بلکہ پیغمبر نے بلال حبشی کی تعریف کی تو اسی خصوصیت کی بنا پر کہ جہاں تو بلال نے بہت بڑی چیز چھوڑ. یہ واقعہ میں بیان کروں کہ نہ کروں یہ بھی ایک مسئلہ, شب شہادت بھی, بچے بھی ہوں گے, خواتین بھی ہوں گی, واقعے کو بہت مختصر کر. بلال حبشی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ, اس واقعے کی وجہ سے مدینے میں بعد میں زیارت بن گئی, اور ہمیشہ یہ بحث رہی تھی علماء میں کہ یہ صحیح زیارت ہے یا غلط. وہ واقعہ کیا, یہ غزوے میں ایک لڑائی غزوے میں, کیونکہ پیغمبر خود گئے, ایک کافروں کے قبیلے پہ حملہ ہوا, اور پھر یہ بات ہے کم از کم فتح خیبر کے بعد, ہو سکتا ہے جب ہجری کے قریب تھی, جب اسلام اتنا طاقتور تھا کہ اب کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا. جو آتے تھے وہ بس صرف اس لیے آتے تھے کہ ضد کی وجہ سے یا اپنی عزت بچانے کی. چنانچہ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قبیلہ شکست کھا کے بھاگ. اسلام لے آتا تو دوسری بات، شکست کھا کے بھاگ، شکست کھا کے بھاگا تو اس قبیلے کی کمال غنیمت بھی ہاتھ آیا مسلمانوں کو، اور عورتیں قیدی بنی، ان میں جمانہ یہ سردار قبیلہ کی بیٹی، سردار قبیلہ کی بیٹی یعنی آج کل کی اصطلاح میں شہزادی، اور اس کا حسن و جمال پہلے سے مشہور تھا. بلال حبشی شادی بھی کرنا چاہتے تھے. یہ لفظ شادی میں فقط اس لیے لایا کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس میں اسلامی بیان کرنا ممکن نہیں، اور یہ گرفتار بھی ہوئے اور بلال کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. چنانچہ قصول ہوتا ہے کہ پھر جس نے گرفتار کیا وہ اس کا مالک بن سکتا. جب واپس مدینے آ رہے ہیں، تو قافلہ خاصا منزل کرنا پڑتی ہے رات میں. وہاں ایک دن رات کو یہ قافلہ رکا اور اس کے بعد صبح کو چلا. بلال ذرا اٹھنے میں یا تیار ہونے میں دیر ہو تو وہ قافلے کے سب سے پیچھے ہو. وہ خاص مسئلہ تو تھا نہیں، پچھلے دشمن کا خوف تو تھا نہیں، اس لیے اتنی احتیاط بھی نہیں. بلال پیچھے رہ گئے تو اکیلے رہ گئے، فقط وہ ہے، ان کا سامان ہے اور ان کا حاصل کیا ہوا مال غنیمت، جو جو ہر آدمی نے حاصل کیا وہ اس کے پاس. مدینے جا کے ایک جگہ جمع ہوگا پھر تفصیل ہوگا. انہیں میں یہ کنیز جمانہ بھی، جو اس وقت کنیز تھی لیکن ویسے عرب کی شہزادی، جمانہ موقع ملا انہیں کہ بلال اکیلے رہ گئے. چنانچہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کیا، تلوار نکالی، اور غفلت اور بے خبری میں بلال کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بلال حبشی بے تین چار حملے دی. بلال حبشی زخموں سے چور چور زمین پہ گر پڑے. پھر اس نے بلال کا سامان کھولا جتنے اس کے اپنے زیورات تھے، سونے اور چاندی، کیونکہ جملہ کتاب میں ہے اسی لیے پڑھ رہا ہوں. اپنے زیورات جتنے تھے وہ سب اس نے لیے اور وہاں سے فرار اختیار کیا. کہاں جائے، قبیلہ تو ختم ہو چکا. جو مارے گئے تو مارے گئے، جو پکڑے گئے وہ قیدی ہیں، جو بھاگ گئے وہ بکھرے ہوئے ہیں. جمانہ کو یہ معلوم تھا کہ عرب کے ایک اور قبیلے کا سردار اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. شہاب اس کا نام تھا اور اتنا خوبصورت تھا وہ کہ اس کا لقب تھا کوکب الدریون، چمکتا ہوا ستارہ، کوکب الدری، یہ اس کا لقب تھا جاہلیت. وہ شادی کرنا چاہتا تھا. چنانچہ اسی باپ مارا گیا، قبیلے کا پتہ نہیں ہے، سیدھی اس قبیلے میں گئی اور شہاب سے جا کے شادی کر. اب جمانہ تو وہاں پہنچ گئے. جناب بلال حبش ان کا آتا پتا نہیں ہے کہ قافلہ جب چلا تو ابھی تو چلا خاصے، جب دوپہر کو یا شام کو کہیں رکا تو بلال کی تلاش ہوئی. بلال کے بھی دوست ہیں، بلال کے بھی جاننے والے ہیں، بلال کا نظر نہیں آتا. پیغمبر سے جا کے ایک مرتبہ گھبرا کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بلال نظر نہیں آ رہے. مدینہ تھا کے قریب آ چکا. پیغمبر نے کہا اچھا بلال نہیں، تو صہیب رومی کو اور سلمان فارسی کو، ان دونوں کو یا بعض روایتوں میں سلمان کے بدلے ایک اور صحابی کا نام، ان دونوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ اسی راستے میں، اب بلال کو دور، اب مدینہ قریب آ گیا تو میں تیزی سے مدینے جا رہا ہوں. یہ کہہ کہ پیغمبر اپنے قافلے کو لے کے، فوج کو لے کے مدینے میں داخل ہو. وہاں پہ صہیب رومی، یہ تو مشترک نام ہر روایت، یا سلمان فارسی یا ایک اور صحابی، وہ بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. اب وہ واپس آ رہے ہیں، اسی راستے میں بلال مل گئے، مگر بالکل موت کی خوشی ساری، زخمی ہے، خون بہا اور اتنے دیر تک بہتا رہا. کسی قسم کی کوئی طبی امداد کا تو تصور ہی نہیں، پرانے زمانے میں گھبرا گئی، گھبرا کے الٹے قدم واپس چلے. اور پیغمبر کو اس وقت انہوں نے جا لیا جب پیغمبر ابھی منزل سے چلنے والے تھے، یعنی ابھی پیغمبر نے کہا تھا میں جا رہا ہوں ابھی چلے، روتے ہوئے نظر آئے. اللہ کے رسول نے ان کا رونا دیکھا، یہ مخلص صاحب کیا بات، کہا اللہ کے رسول میرا دوست رخصت ہو، شہید ہو. پیغمبر نے کہا کیا ہو، کہا اتنے زخمی ہیں کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں، زندہ ہے ابھی، سانس چل رہی ہے لیکن بے ہوش. بلال کی کیفیت سن کے اللہ کے رسول مسکرا رہے، ہر کا گھبراؤ، اتنا پریشان رہا ہوں، میں مدینے پہنچ رہا ہوں، بلال کو وہاں لے گیا. اب یہ واپس ہوئے، بلال کو اٹھا کے لائے کچھ اور آدمیوں کے ساتھ اور مدینے پہنچے. جیسے ہی بلال مسجد النبوی کے باہر رکھے ایک مرتبہ، اس لیے کہ بلال بہرحال اصطلاح فقہ اسلامی میں نجس، شہید کا خون پاک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ میدان جہاد میں وہ مارا جائے اور اس کا خون، یہ تو ابھی شہید بھی نہیں ہوئے اور یہ زخم میدان جہاد کے نہیں راستے ہیں، باہر رکھا. پیغمبر نے بلال کی حالت دیکھی، دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد مدینے کی ایک مٹی منگوائی، اور اپنے ہاتھوں سے زخموں پہ بینڈیج چھڑک رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ آج کل شاید تمام طبیب مل کے گئے کہ زخموں کو تو مٹی سے بچانا انتہائی ضروری ہے. یہ کیا واقعہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. زخم اتنا ہوتا کہ گرد و غبار مٹی سمجھ جاؤ. معجزات کہتے ہی اس کو ہے کہ جو الٹا ہوتا. ہر طبیب ہر آدمی سے پوچھئے کہ ہاتھ میں تو جانا ہی غلط ہے, جل جاؤ. کسی کا نام تو ابراہیم ہے, کس سے پوچھئے کہے کہ سمندر میں قدم رکھنا ہی غلط ہے اگر تیراکی نہ جانتے ہو. کسی کا نام تو جناب موسیٰ ہے. لیکن بات اپنی جگہ صحیح ہے, ہم آگ میں چھلانگ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ابراہیم جیسی طاقت ہمارے ساتھ نہ ہو. ہم دریا میں پیر نہیں رکھ سکتے جب تک کہ موسیٰ جیسی طاقت ہمارے ساتھ نہ ہو. اس لیے کہ بہت سارے واقعات معجزہ تو لوگ اس میں نہیں جانتے. اب جیسے کربلا کی مٹی کے بارے میں طاقت ہمارے ساتھ ہے, کہاں یہ مٹی جو ہے ویسے ہر مٹی کھانا آرام. کربلا کی مٹی چنے کے دانے کے برابر کھانے کی اجازت ہے, وہ کھا کے شفا. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس مٹی میں شفا رکھی. بس تین جو وعدے خاص حسین سے, امامت میری ذریت میں ہے, دعا کی قبولیت اس گنبد کے نیچے ہے, شفا اس مٹی میں ہے کہ جہاں تو اور تیرے گھر والے دفن ہوئے. یہ تین وعدے خدا کے خاص ہیں امام مظلوم سے. شعبان قریب آ رہا ہے, یہ روایت وہاں پڑھنا چاہیے کیونکہ اگلی ہماری تقریب تین شعبان کے بالکل قریب میں. لیکن خیر واپس آئیے اصل مسئلے. اس کی وجہ سے ایک اختلاف ہوا, وہ یہ کہ بعد میں لوگ کہنے لگے, تاریخ خاموش, کہ پیغمبر نے فلاں میدان سے مٹی منگوائی. چنانچہ مدینے میں ایک میدان بھی میدان خاک شفا کہلاتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ میدان, تاریخ میں صرف اتنا ہے کہ رسول نے مٹی منگوا کے بلال کے زخموں پہ چھڑی. آج وہ خود مشہور ہو گیا یہ فلاں میدان, تو وہاں سے اتنی مٹی 1400 سال میں لوگوں نے نکالی کہ 4 منزلہ عمارت کے برابر بڑا پیدا ہو گیا. اور بعد میں موجودہ حکومت نے جو وہاں کی ہے اس کو بالکل ممنوع کر دیا, لوگوں کو روک دیا, پھر بھی لوگ جاتے رہے تو اس کو چھپا دیا. یہ اشارتاً اس لیے کہا کہ شروع شروع کے قافلے میدان خاک شفا جاتے تھے, اور آج بہت سارے مسلمان مدینے پہنچ کے کہتے ہیں وہ ہے کہاں. واقعہ یہ تھا کہ بلال کے زخموں پہ مٹی چھڑی, ادھر مٹی زخموں پہ گئی. اور ایک مرتبہ اس طرح بلال آتے کھول کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے کوئی آدمی رات کو بستر سے سوتا ہے صبح کو نیند سے بیدار ہوتا. نہ زخم ہے, نہ کمزوری ہے, نہ خون کی کمی ہے, نہ کوئی آثار ہے کہ کبھی بھی ان کے بدن پہ کوئی زخم تھا. باقاعدہ کھڑے ہو گئے اور پیغمبر کو دیکھا تو دوڑ کے گئے, پیغمبر کے پیروں کو بوسا دیا. مگر اللہ کرم خالی یہیں تک بلال کی مدد نہیں, سیرت رسول کا یہ واقعہ بھی کئی پہلو. پیغمبر اگر مخلص ماننے والا تو کس انداز سے اس کی مدد کرتے. موت کے منہ سے بلال کو لائے خالی یہ بات نہیں, بلال کی خواہش پوری کرنا. اب بلال تو یہی بڑی بات ہے کہ جان سکتے. پیغمبر نے کہا بلال میں نے سنا ہے کہ تمہیں جمانہ سے بڑی محبت. بلال شرما گئے, سر جھکا لیا. ایسے موقع پہ ابھی زخموں سے اٹھے ہوئے, عام حالات میں کوئی ایسی بات کرے تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ابھی تم کس طرح مرض سے آ رہے ہو, شادی کی بات چھیڑ دی. مگر یہاں رسول سوال کر رہے ہیں, ماننے والے پر پیغمبر کی رحمت دیکھیے, مہربانی دیکھیے. بلال نے شرما گئے, سر جھکا لیا تھا, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا. یہ واقعہ 10 ہجری کا نہیں کیونکہ مولا مدینے میں ہے, ابھی تک کہیں مولا کا نام نہیں آیا. لیکن اب علی کو بلایا گیا, کیا آئے علی کیا. بلال جس سے شادی کرنا چاہتا اس عورت کو گرفتار کر کے رکھا, کیونکہ فقہ اسلامی اور اصطلاح شریعت میں ابھی تک کنیز ہے, کافرہ تھی. بلال نے میدان جنگ میں گرفتار کیا, بلال کا ان پر حملہ. مولا کو بھیجا گیا, مولا گئے مولا کے غزووں میں. یہ غزوہ یہ بھی ہے, تفصیل نہیں ہے, بس اتنا گھر کے شہاب کا قبیلہ بڑا طاقتور اور وہ اس واقعے سے ہٹ کر پہلے ہی سے تیاری کر رہے تھے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا. پوری تیاری تھی اس کے بعد. لیکن بہار مولا کے مقابلے میں کس کی تیاری کام آتی ہے. آنن فانن جنگ کا فیصلہ ہو گیا, شہاب بھی گرفتار ہوا اور اس کی بھی, یعنی کوکب الدریون جس کا لقب ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, چمکتا ہوا کوکب, چمکتا ہوا ستارہ, اور ساتھ میں جمانہ بھی گرفتار. مگر ان لوگوں نے ایک کام کر, اور وہ یہ کہ جب جنگ میں شکست کے آثار تھے تو اس سے پہلے کہ کوئی ان کو گرفتار کرے, شہاب نے بھی کلمہ اسلام پڑھ لیا, جمانہ نے بھی کلمہ اسلام پڑھ لیا, اور پھر یہ بہرحال گرفتار کر کے مدینے لائے گئے کیونکہ پیغمبر کا مولا خاص ان کی گرفتاری کا حکم. جب مدینے پہنچے اور یہ بات واضح ہو تو اب ہر آدمی اپنی جگہ چکرایا ہوا ہے کہ پیغمبر فیصلہ کیا کریں گے. اب تو وہ مسلمان ہو گئے, کافر نہ رہے. ایسا ہی واقعہ اس ماہ رجب پیدا ہونے والے ایک ایسے معصوم کے بارے میں آیا جن کے وسیلے سے رجب کی دعائیں مانگی جاتی. اللہم انی اسالک بالمولودین فی رجب. اے خدا میں رجب کے 2 معصوم کے حوالے سے دعا کرتا ہوں جن کی ولادت, مولا نہیں 9ویں اور 10ویں امام.
اور دسویں امام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہو بھی چکا کہ عیسائی نے جرم کیا جس کی سزا سنسار تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لانے کے بعد پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کون کون سے، یہ بھی ایک بحث، یہ بھی ایک بحث. مشہور تو یہی ہے کہ گناہ، لیکن کون چنانچہ اگر ہم نے عالم کفر میں کسی سے قرضہ لیا، مانگنے آیا، ہم نے کہا مسلمان ہو گئے، یہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، گناہ معاف ہوتا، قرضے نہیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی معاف ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات پیغمبر طے کرتے، دیکھیے ایک بات جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، تقریر نمبر 186 کے شروع جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت تکمیل کے مرحلوں میں بہت سارے اب وہ مسئلے سامنے آ رہے ہیں جن کی اس سے پہلے ضرورت نہیں، لیکن اب سامنے آ رہے ہیں کیونکہ شریعت تو قیامت تک چلنا، اور اگلا مہینہ شعبان کا ہے، 15 شعبان کو ہم اس امام کا یاد کرتے ہیں، اس کے بعد جہاد کے مسائل شروع ہوں گے. جب جہاد دوبارہ شروع ہوگا، کنیزی، غلامی، میدان میں پکڑا ہوا آدمی اور اس کے علاوہ سارے مسئلے، اور غیبت میں بھی کبھی جہاد ہو سکتا، تو یہ وہ مسئلہ، یہ وہ واقعہ تھا جس سے ایک مسئلہ حل ہونے والا تھا مگر ہونے نہیں پائے. عجیب بات سنیے، ہونے نہیں پائے، چنانچہ الگ سے بعد میں معصوم کو بتانا پڑا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آ کے ایک مسئلہ پوچھا، جواب دینے والے کہ سوال کرنے والا کہنا، اچھا اچھا مجھے یاد آ گیا میں جا رہا ہوں. اب آپ ذرا جل کے رہ گئے کہ کاش یہ سن لیتا تو ہمیں بھی جواب معلوم ہو جاتا. پیغمبر بلال سے کہتے، بلال جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے، جس پہ تمہارا اختیار تھا، جو گرفتار وہ مدینے آ گئی، اب بتاؤ اب کیا خواہش. ارے بلال، بلال نے کہا اللہ کے رسول، اب جو اس کا شوہر اسلام لا چکا اور میرا مسلمان بھائی، اب وہ مسلمان بھائی کی عزت کا مسئلہ، شریعت اپنی جگہ، فقہ اپنی جگہ، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ قرضہ ہم نے دیا ہے وہ پیسے اپنی جگہ، لیکن سامنے مومن، ہم نے کہا نہیں، ہم مومن کو ذلیل یا بے آبرو نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیا، بھول گیا ہوگا، ہم نے معاف. بلال نے کہا مسئلہ بدل گیا، اب یہ میرے مومن بھائی کی، مومن بھائی کا حرم، ایک مومن بھائی کا کے گھر کا مسئلہ، میں اگر، بلال کا جملہ، اگر یہ میرے لیے بہت مشکل، لیکن میں اپنے دل سے گھرج گھرج کے اس خیال کو نکال دوں گا تاکہ اس مومن کا حق محفوظ رہے. پیغمبر نے شاباش دی بلال، اور کہا کہ بلال تم نے وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تم سے اتنا راضی اور خوش ہے. شہاب نے بعد میں تحفہ بھجوایا، 2 کنیزیں 2 اونٹ، لیکن واقعہ یہ بنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے خدا کسی مومن سے زیادہ راضی ہوتا. کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کی اولاد کی ترقی کو دیکھ کر، اور اس کے فائدے کو دیکھ کر. اب اول تو یہی پتا نہیں کہ یہ امتحان ہے کہ راضی، اور اگر راضی تو جو چیزیں راضی ہونے میں کاؤنٹ ہوتی، اس میں خالی نماز اور روزہ نہیں، اس میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اپنے مومن کا کتنا خیال رکھ رہا. بلال کی سالوں کی محبت تھی جو لفظ میں نہیں لانا چاہتا، آخر میں عائشہ، یہ تاریخوں میں لکھا، یہ تفسیروں میں لکھا، یہ حدیثوں میں لکھا، یہ جملہ سالوں پرانی محبت، لیکن ایک مومن کے احترام میں بلال نے کا دل سے کھرچ کے یہ خیال نکال دوں گا. اور اللہ کا رسول صرف بلال ہی کی تعریف نہیں کر رہا، قیامت تک کا اصول بھی دے رہا کہ اس وجہ سے اللہ تم سے راضی جو اپنے مومن بھائی کا اتنا خیال کرے. اب نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، عبادتیں کر کے، دیگر نیکیاں کر کے، پھر بھی اگر مومن کے ساتھ جھوٹ ہے، کسوٹ ہے، اس کے حق تلفی ہے، اس کا حق کا سیا، اور پھر انسان یہ سوچے کہ برکتیں کیوں نہیں مل رہی، تو ذرا سا اپنی زندگی کا بھی جائزہ لے، اپنے ماضی پہ نظر ثانی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی کوئی غلطی. اب اس کے بعد گھڑی کی سوئیاں مجھے یہ بتا رہی کہ مجھے آج رات شہادت کی رات ہے، اس مناسبت سے دوسرے موضوع پہ آ جانا چاہیے، مگر جو میں نے شروع تقریر میں ایک اعلان کیا اس کے اعتبار سے ابھی ایک واقعہ اور بیان ہونا ضروری. کوئی کہے کہ آئندہ ہو جائے گا، نہیں، آئندہ اس کی تاریخ نکل جائے، تو واقعہ بیان نہیں کرتا ہوں وہ آئندہ کے لیے، صرف ایک مختصر سا اس کے حوالے سے مسئلہ. اور یہی پیغمبر، یہی اصول کیا زیادہ اہمیت اس بات کی کہ عبادتوں کے بعد مومن کا حق ان سے ظاہر ہو، اسی اصول کو پیغمبر نے اپنی اس طولانی حدیث میں ارشاد فرمائی جو مفاتیح الجنا ماہ شعبان کی فضیلت کے باب میں لکھی، کہ پیغمبر نے ایک لشکر بھیجا، لشکر شکست کھا رہا تھا، معجزے کے ذریعے سے کامیاب ہو گئے، لیکن معجزہ ان لوگوں نے دکھایا کہ جو نہ نبی تھے نہ وسیع، اس لشکر میں نہ رسول کا ہے نہ علی کا، پھر بھی معجزہ ہو. اور جب واپس آیا لشکر اور حیرت کے ساتھ کہا اللہ کے رسول عام آدمیوں سے موجود، کا انعام نہ کرو. انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے یہ ہوا, اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کو نیکیاں کی, اور ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کی نیکیاں وہ کہ جو بھی یہ نیکی کرے گا اللہ اسی انداز سے اسے بھی صاحب اعجاز بنا دے گا. شعبان کا مہینہ وہ کہ جس کے بارے میں سیرت رسول کا جملہ, یہ سیرت رسول جس کے بارے میں بار بار پیغمبر نے کہا, سات آٹھ حدیثیں تو آپ کو مفاتی میں مل جائیں شعبان کے بارے میں الگ الگ. پیغمبر نے کہا یہ میرا مہینہ, یہ میرا مہینہ, یہ میرا مہینہ. کبھی یہ کہہ کر کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان میرا مہینہ. کبھی یہ کہہ کے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے مہینے سے بھی محبت کرے. کبھی یہ کہہ کر کہا جو میرا احترام کرتا ہے وہ میرے مہینے کا بھی احترام کرے. آٹھ نو حدیثیں یہ لفظ سیرت رسول چل رہی ہے نا, میرا مہینہ. اور معصومین کی وہ حدیث جس میں تو یہ بات مکمل ہو, رمضان اللہ کا مہینہ, جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ رمضان کا حق ادا کرے, اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ, جو ہمارے جب کی معرفت رکھتا ہے وہ شعبان کا حق ادا کرے, اور رجب ہمارا مہینہ, جو ہماری معرفت رکھتا ہے وہ ہمارے مہینے کا حق ادا کرے. پیغمبر زیادہ فکر یہ تھی کہ رجب کے مہینے کا احترام مسلمانوں میں پہلے سے چلا رہا. رجب کے مہینے کا احترام حضرت ابراہیم سے عرب میں آیا. چنانچہ جاہلیت والے عرب بھی رجب کے مہینے میں نہ جنگ کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو لوٹتے تھے, نہ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے, جاہلیت والے عرب. یہی وجہ ہے کہ شیب ابی طالب 3 سال جو پیغمبر قید رہے, تو یہ تصور اگر کسی کے ذہن میں کہ پورے 3 سال یعنی 36 مہینے یہ لوگ باہر نہیں آ سکے تو غلط. ہر سال 2 دفعہ ان کو باہر آنے کی اجازت مل جاتی تھی, ایک حج کے مہینے میں, ایک رجب کے مہینے, کیونکہ رجب کے مہینے میں فرائض بھی کہتے تھے کہ بے شک ہم نے خانہ خدا کے دروازے پر اپنا معاہدہ لکھ کے رکھتا دیا ہے کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے, مگر رجب کے مہینے کا استحصال لوگ نہیں. تو رجب کے مہینے کا احترام شروع سے آ رہا, رمضان کے مہینے کا احترام جب سے اسلام آیا ہر ایک کے ذہن. پیغمبر کو فکر ہے کہ ان دو کے بیچ میں شعبان کا مہینہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے, اور خاص طور پر اس لیے کہ انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرے بیچ میں وقفہ لے گا. تو اگر ذہنوں میں یہ ہو کہ رجب تو اتنا اہم مہینہ سنت ابراہیم کے لیے آ رہی, اور رمضان اتنا اہم مہینہ کہ جو قرآن نے قصیدہ پڑھا, تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان دو مہینوں کی عبادت کریں اور سمجھے درمیان میں ذرا گیس دینے کا مہینہ, ذرا آرام کر لو, ذرا سستا لو, ذرا عبادتیں کم کر لو. اسی لیے رجب کی فضیلت کی حدیثیں اور رمضان کی حدیثیں دوسرے انداز کی, شعبان کی فضیلت کی حدیثیں دوسرے انداز کی. شعبان کی حدیثیں ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی فکر مند ہو کہ یہ مہینہ لوگ بھلا نہ دیں. رجب کی حدیثیں وہ جیسی ہونی چاہیے, رجب کا ثواب بتایا, اس کی فضیلت بتائی, اس کا رتبہ بتایا. رمضان کا طریقہ بھی یہی ہے قرآن, شعبان کا ہی نہیں, شعبان کا یہ نقطہ بار بار, اسے بھول نہ جانا, اسے فراموش نہ کر دینا, اس سے غافل نہ ہو جانا, اس کو نظر انداز نہ کر دینا. اور پھر ماہ شعبان کی پہلی تاریخ, جملہ سنی, ماہ شعبان کی پہلی تاریخ سیرت رسول میں زید بن حارثہ کا واقعہ یہ کہ پیغمبر کا جملہ تھا اس پہلی تاریخ کو کوئی بھی نیکی کرو, کوئی خاص نیکی نہیں بتائی کہ فلاں دعا پڑھو یا فلاں روزہ رکھو, نہیں, کوئی بھی نیکی کرو. چنانچہ بہت مختصر کہہ دوں تو یہ کہہ, ایک آدمی نے اس ماہ رمضان شعبان کی پہلی ان 4 میں سے جنہوں نے معجزہ دکھایا بغیر نبی اور وسیع, ایک نے اپنے والدین کا احترام کیا اس کو معجزہ مل گئی, ایک نے اپنا قرضہ ادا کیا تھا اسے معجزہ مل گئی, اور ایک نے محبت علی کا اظہار کیا تھا اسے معجزہ مل گئی, اور ایک نے امر بالمعروف کیا تھا. ماہ شعبان میں جو 4 معجزے تھے پیغمبر کی زندگی میں, 4 یہ نہیں کیا, یہ نہیں ہے کہ فلاں دعا پڑھ لو, یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لو, یہ سارے تو شعبان کے وہ اعمال ہیں جس کو مومن جانتے ہیں. پہلی تاریخ کو کوئی بھی نیکی کرو, اور پھر پیغمبر کا وہ خطبہ پڑھ لیجیے گا, میں اس کو نہ آج پڑھ رہا ہوں نہ آئندہ. زید بن حارثہ کا چونکہ واقعہ ہے اس لیے آئندہ آئے گا, خطبہ نہ آج آئے گا نہ آئندہ, لیکن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے, آپ کے ذہن میں تصور آ جائے کہ کیا کرنا ہے پہلی شعبان. پیغمبر کا یہ جملہ کہ ادھر پہلی شعبان ہوتی, ایک طرف جنت کا ہے اور ایک طرف جہنم کا, آ گیا لفظ جہنم میری زبان پہ, لیکن کیا کروں پیغمبر کی یاد ہی. کہا ایک جنت کا درخت ہے جس کا نام ہے صوبہ, تو ایک ساتھ صوبہ, اور ایک جہنم کا درخت ہے جو زخوم, سورہ واقعہ کے آخر میں بھی. یہ دونوں درختوں کی شاخیں دنیا میں لٹکا دی جاتی, اور یہ وہ شاخیں ہیں جو لوگوں کو کھینچتی.
یعنی کچھ میگنیٹک پاور ہے اس کے اندر کہ صوبہ کی شاخ اپنی طرف کھینچتی ہے زخم اپنی طرف.
پیغمبر کا جملہ ہے خبردار
شہباز میں خیال
کرنا زخم تمہیں نہ کھینچ رہے صرف چمٹ جاؤ.
جب چمٹ جاتے ہو جس شاخ سے
کوئی آدمی چمٹ جاتا ہو فوراً واپس جہنم میں چلی جاتی.
جہنم میں نیچے لٹکائی گئی ہے جس کو شکار مل گیا وہ واپس جہنم میں چلی. ہمیں اٹھائیں گے جہنم میں ڈالیں گے. جیسے آپ نے ٹرین دیکھی ہوگی ادھر سے مال اٹھا کے ادھر ڈالتی زخم کی شاخیں ایسا کام کرتی. اور یہی صوبہ کا پیغمبر نے کہا کوشش کرو صوبہ تمہیں چمٹا دی. صوبہ کا بھی یہی مطلب جو اس سے چمٹا فوراً جنت میں جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے تفصیل بتائی کہ صوبہ کسے چمٹاتی ہے جہنم زخم کسے کھینچتی. 11-12 گنا بتائی کہ جو یہ کر لیتے اس مہینے میں زخم میں کھینچتی. 11-12 نیتیاں بتائیں جو یہ مثلا یہ کہا پڑوسی کے شوہر اور بیوی کا اختلاف اس نے دور کر دیا صوبہ نے اس کو کھینچا. نیکیوں کی فہرست میں یہ لفظ بہت کم جگہ آیا پڑوسی کے پڑوسی شوہر اور بیوی کا اختلاف دور کر دیا. لیکن اس روایت میں آیا شابہ کر. پھر میں ایک بار اپنا جملہ دوہرا یہ تو کچھ روایتوں میں آیا اپنے خاندان میں اختلاف دور کرا. یعنی کسی بھی مومن بلکہ پڑوسی بھی نہیں پڑوسی ہے پھر کا بلکہ خیر کسی بھی مومن بھیا اور بیوی میں اختلاف دور کرا صوبہ نے تمہیں کھائیں تم صوبہ کی شام سے چمٹ گئے جنت میں پہنچ گئے. ایسے 12 نیکیاں بتائی ہیں جس سے صوبہ کھینچا اور ایسے 12 گناہ بتائے جس سے زخم کھینچتا. اگر میرا موضوع شعبان ہوتا یا ایک عام مجلس پڑھ رہا ہوتا یہ پوری روایت پڑھ دیتا. لیکن سیرت رسول اور شہادت ایمان اس لیے شعبان کا لفظوں کے سیرت رسول میں آ گئے جس جملے سے کہ میرا مہینہ میرا مہینہ میرا مہینہ. اور اسی موقع پر ایمان کی حدیث تھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام پر فرما صفوان جمال کو بلائے. صفوان صفوان جمال ہے اونٹوں کا کام کرتے یہ وہی چھٹے امام کے صحابی تھے لیکن ساتویں امام کا دورہ ہے تو امام نے ان سے کہا اپنی کمپنی بند کر دی. اور بہت ہی مشہور ان کا واقعہ ساتویں امام کی سیرت کے اعتبار سے یہ واقعہ پڑھا بھی جا سکتا ہے لیکن مشہور اتنا کہ میں پڑھوں گا نہیں بس اپنے موضوع پہ آتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ شعبان کا موضوع اس سے مکمل ہوگا. کہا کیا ہے افغان ایک کام کرو خود بھی شعبان میں روزے رکھو اب جو تمہیں ہمارا شیعہ مل جائے اس کو روزے رکھوا. سب بہت گھبرا گئے مولا شعبان کے روزوں پہ آپ اتنا زور دے رہے. کہا کہ ہاں ایک دن ہمارے جد نے منافی کو بلایا جو سارے مہینے میں ندا دے رہا تھا جو پیغمبر نے یہ فرمایا شعبان تیرا مہینہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کم از کم اس مہینے میں ایک روزہ رکھتے. شعبان کے 4 روزے رسم برکت کے لیے تو رسول نے بتائی لیکن اتنی ساری باتیں جمائی تو امام کا یہ اور لمبا واقعہ ہے صفوان کے ساتھ جن امام کی گفتگو وہ بھی آپ کو مفادی میں مل جائے گی. اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ نہ صرف یہ کہ امام زبانی یہ فضیلت بتا رہے ہیں بلکہ اپنے ماننے والوں میں جو نظر آتا اس کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں دوسروں کو بھی یہ چیز بتاؤ یہ پیغام پھیلاؤ یہ ہر ایک کے سامنے پہنچاؤ. اور جملہ بار بار یہ ہمارے جب کا مہینہ ہے ہمارے جب نے پریشانوں کے دن کہا شعبان میرا مہینہ ہے کہیں میرے ماننے والے سے فراموش نہ کر دوں. لیکن باقی سیرت کے رسول سے اس مہینے کا خاص بات جو وہ ایک واقعہ زید بن حارثہ کا وہ انشاءاللہ آئندہ شاید آئندہ بھی آج کی طرح کوئی مخصوص شب ہو شعبان جیسے آج کی تقریب تقریباً 2 حصوں میں جا رہی ہے ویسے اس میں بھی ہوگا. تو یہاں تک بات پہنچنے کے بعد شعبان کی فضیلت رسول کی عظمت کے اعتبار صفوان کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ صفوان وہ کہ چھٹے امام کے نہ صرف یہ کہ صحابی اور شاگرد بلکہ بغداد شہر میں چھٹے امام نے انہیں اپنا نائب بنایا. امام رہتے ہیں مدینہ میں اور بزنس کے اعتبار سے بہترین شہر تھا بغداد بزنس سینٹر. چنانچہ سے یہ امام کے صحابی ہیں شاگرد ہیں لیکن جب انہوں نے تجارت شروع کی اب کیا ان کا کام تھا ٹرانسپورٹ کا جمال ٹرانسپورٹ کا کام تھا اونٹ تھے ان کے پاس اور یہ اونٹوں قافلے بھی لے جاتے تھے سامان بھی لے جاتے تھے. بہت بڑی کمپنی تھی بغداد کی سب سے بڑی کمپنی تو امام نے ان کو اپنا نائب بنا دیا تاکہ میں تو بغداد نہیں آ سکتا بغداد کے صاحبان ایمان تمہارے ذریعے اپنی رقوم مجھے بھجوائے. تو یاد رکھیے کہ نائب کا کام مسئلے بتانا نہیں ہوتا نائب کا کام امانت ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو ایک تصور مستحدین کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ بھی غلط ہے مستحدین کے کچھ نمائندے عالم ہونے کی وجہ سے مسئلے بتا سکتے لیکن ایسی کوئی وکالت نہیں ملتی کہ میں بولا ہوں مسئلے بتانے کے لیے مقرر کر رہا ہوں مسئلے میں نائب نہیں ہوتا. نائب ہوتا ہے حقوق، چنانچہ کوئی غیر عالم اگر امین اور پیسہ منتقل کرنا اس کے لیے آسان ہے اس کو نائب بنایا جاتا ہے، جیسے صفوان کوئی عالم نہیں، تاجر کے لیے رقم ادھر ادھر منتقل کرنا آسان، حکومت بھی اس کو نہیں پکڑ سکتی ہے، تجارت میں تو ہوتا ہی، تو ان کو نائب بنائے۔ جب اس امام معصوم کا زمانہ آیا، اتحاد کا ادب کی تعلیم، تو انہوں نے صفوان کو بلا کے ایک دن کہا، وہ بتاتے ساتواں امام 14 سال بتاتے رہا، اس میں کبھی کبھی ایک آدھ دن ایک آدھ ہفتے کے لیے امام کو رہا بھی کیا گیا۔ 14 سال کی مسلسل قید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 99% اس میں قید رہے، مگر کبھی ہفتے دو ہفتے کے لیے امام رہا ہو، لیکن کیونکہ اس رہائی میں حاکم کی تو بدنیتی شامل، اس نے مدینے نہیں جانے دیا، رہے بغداد۔ چنانچہ بشر حافی کا واقعہ اسی زمانے کا ہے جب امام بغداد سے بلا لیے گئے مگر چند دنوں کے لیے آزاد، صفوان جمال کا واقعہ بغداد میں اسی زمانے کا کہ امام قید کر کے لائے گئے تھے، چند دنوں کے لیے رہا کیا گیا۔ تو صفوان سے کیا جملہ امام نے ارشاد فرمایا، یہی تو تھا کہ صفوان تم کتنے اچھے آدمی اور کتنے خوبیوں والے آدمی، اور کیسے تم نے ہمارے بابا کی خدمت کی اور ہماری خدمت کر، کاش تم میں یہ خرابی نہ ہوتی تو تم ہمارے دل کو خوش کرنے والوں میں آ جاتے۔ آج سیرت رسول میں بھی یہ جملہ آیا، بلال کے حوالے سے، ایک خرابی نہ ہوگی۔ دیکھیے امام کتنی ہی تعریف کرتے، آخر میں یہ جملہ کہنے کی تو قیامت ہوگی مومن کے لیے قیامت، کہاں ایک چیز تم میں نہ ہوگی۔ صفوان ہویا واقعہ بجلی گر پڑی، موت آ گئی، گھبرا گئے، مولا کیا میرے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناراض کر رہی ہے، آپ کے سے، اور وہ یہ ہے کہ ہارون رشید ظالم حکمران، تم اپنی سواری کا جانور اس کو کرائے کے دو، یاد رکھو ظالم کی اتنی سی مدد کہ اپنی سواری اس کو دے، یہ مدد کرنے والا بھی قیامت کے دن ہمارے شیعوں میں نہیں اٹھایا جائے گا، آوان و ظالما ظالمین کے مددگاروں میں اٹھایا جائے گا، یعنی ہارون کی لسٹ ہارون کی لائن میں لگا ہو، معصوم کے ماننے والوں کی لائن میں نہیں لگا ہو، جو ظالم کی اتنی سی مدد کرے۔ اور جب صفوان نے گھبرا کے کہا، مولا میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں، اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ ہارون 12 سال میرے جانور مانگتا ہوں، میں منع کر دوں، وہ جنگ پہ جائے منع کر دوں، وہ اپنے مملکت کا دورہ کرنے جائے منع کر دوں، وہ شکار کے لیے جائے منع کر دوں، آسان بات نہیں ہے حکمران کو منع کر دوں، پرانے زمانے کے حکمران،
لیکن میں منع کرتا ہوں، اتنا ہی اپنی جان پہ کھیلے ہوئے، صرف اس دن ہاں کہتا ہوں، اس دن وہ یہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، خالی حج کے لیے اپنے جانور دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے جو پرانے زمانے کے بادشاہ کا نظام کیا ہے، وہاں نہ کوئی عدالت ہوتی ہے، نہ کوئی چیف جسٹس ہوتا ہے، نہ کوئی سربراہ مملکت ہوتا ہے، نہ کوئی سربراہ افواج ہوتا ہے، جو حاکم کہہ دے بس وہ حرف عام ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی توہین کا کیس ہے، نہ کوئی ترمیم ہے، نہ کوئی آئی، اور اس میں منع کر دے، نہیں دوں گا جانور، نہیں دوں گا جانور، آسان بات نہیں،
اور پھر صرف حج،
تو حج کے لیے جا رہا، حج میں تو ہارون جیسے بھی بڑے شریف اور بھولے والے بن جاتے ہیں۔ امام نے کہا صفوان ساری باتیں چھوڑ، اگر آدمی ہر ہر چیز میں بچے کو فلسفہ لانے لگے نا تو ایک بھی حرام حرام نہیں کرے، چنانچہ لوگ کہتے بھی یہ وہ والا سود نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا اس لیے حالات، یہ وہ والا گانا نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا اس لیے حالات، یہ وہ والا زنا نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا اس لیے حالات،
یہ وہ والا سور نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا اس لیے حالات۔
آپ کو آخری جملہ مذاق لگا ہوگا، پورے یورپ میں سب جوان گئی ہے،
یہ عرب کے 1400 سال پہلے ماحول، سور گندگی کھاتا تھا اس لیے اسلام نے حرام کیا، اب تو سور بڑا وی آئی پی پالا جاتا ہے،
ایسے بہترین اس کی غذا ہوتی ہے اور کمپیوٹر کی نگرانی میں پالا جاتا ہے،
یہ وہ سور نہیں، وہ کچھ ذرا زیادہ سور کا اس لیے حرام ہے،
یہ وہ سور نہیں حلال، یہ اگر منطق آنے لگے نا تو ہر چیز حلال ہو جائے
گی۔ امام نے رابطہ روک،
بحث نہیں، مسئلہ شرعی میں بحث کیا، واجب واجب ہے، حرام حرام ہے،
معصوم ہو تو حق ان کا ہے حکم دینے کا،
غیبت میں ہو تو نائب امام کا حق ہے فتوا دینے کا۔ امام نے کہا ساری باتیں چھوڑ،
جب وہ اتنے سارے اونٹ کرائے پہ لے کے جاتا،
ایک اونٹ پہ حکمران کبھی ایک سواری پہ جائے گا، کبھی بھی نہیں،
بعض حکمرانوں نے کبھی اکیلے سائیکل چلائی وہ بھی ایک آدمی
یہ بات تو نہیں نبھا سکے، تو اب ایک تو نہیں جائے گا تو پورا لاؤ لشکر اس کا،
جو نا حکمران کس طرح سفر کرتے ہیں
دیکھ لیجیے گا، شاید کبھی دیکھ لیں آپ، لیکن امام کے سامنے جب ہارون کی بات آئی تو امام نے فرمایا کہ دیکھو
جب وہ اونٹ لے کے جاتا
اتنا خیال تو تمہارے دل میں ہوگا نا کہ وہ واپس آ کے تمہارے اونٹ دے، اونٹ کس چیز کا نام، اونٹ سائیکل یا بائی سائیکل یا موٹر سائیکل کا نام نہیں ہے اونٹ،
سب سے بڑا سواری کا ذریعہ.
جس نے کسی ظالم کے بارے میں اتنا بھی سوچ لیا کہ اللہ اسے ایک گھنٹے کی زندگی دے دے، وہ ظالم کا مددگار ہے،
ظالم کے ہاتھ میں دعا کر رہا ہے.
لیکن یہ دعا بھی نہیں کر رہا، اسے تو یہی فکر ہے کہ اگر ہارون مارا گیا راستے میں
تو میرے سارے اونٹ کون پہنچ جائے.
ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران آتا ہے. وہ سسٹم نہیں ہے جو آج کل ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کے، ہر چیز کا واؤچر بنا ہے
یا بل بنا ہے یا معاہدہ ہوا،
سب درہم برف، ایک اونٹ، گاڑی بھی نہیں، ٹرک بھی نہیں،
ٹرالر کسی کا چلا گیا، کام پچاسی اونٹ والے. لیکن امام نے کہا اتنا جو تم نے سوچ لیا.
اس ساتویں امام نے کہا جس کی شہادت آپ منا رہے یہ ظالم کی مدد کہہ رہے،
یہ ظالم کے ہاتھ میں دعا کہہ رہے. ہم نے دعا نہیں کی اپنی چیز واپسی کے لیے،
یہ سوچا کہ وہ زندہ رہے.
تو جو واقعان ظالمین کے لیے دعا کرتے اور جو واقعان ظالموں کی مدد کرتے.
ظالم پھر میں بتا دوں، دھوکہ نہ کھائیں آپ،
ظالم فقط حکمران نہیں ہوتا، ہر شخص اپنی جگہ پہ ظالم ہو سکتا.
چنانچہ باپ بھی ظالم ہو سکتا ہے اگر اولاد کا حق نہ صرف یہ کہ روکے
بلکہ ان سے ظلم کرے. شوہر بھی ظالم ہو سکتا ہے،
بیوی بھی ظالمہ ہو سکتی ہے، یہ جملے بھی روایت ہے. اجتماعی کاموں میں بھی ظالم سامنے آ سکتے ہیں،
کبھی مسجد اور امام والے کے سب سے بھی ظالم ہو سکتے ہیں،
کبھی کسی آرگنائزیشن کو چلانے والے بھی ظالم ہو سکتے ہیں. ظالم کا دائرہ تو بہت وسیع ہے.
من یتعدد حدود اللہ،
جس نے اللہ کے کسی قانون کو توڑا وہ ظالم ہو گیا، یہ قرآن نے تاریخ.
ایک مسئلہ شریع کی مخالفت کسی نے کی وہ ظالم ہو گیا.
توبہ کر لے واپس آ جائے، توبہ نہ کرے.
اب آج ادارے چلانے والے، مسجدیں چلانے والے، کتنے لوگوں کو پتا کہ قانون شریعت کیا.
محلے میں کوئی آیا ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے، قرآن پڑھانا ہے، جو
مسجد کا وقت قرآن لے
معلوم ہو گیا. یا حدود اللہ، اس میں حدود خدا خود ہو.
امام کو اتنا ناپسند،
اتنا ناپسند کہ میرا ساتواں امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو
دیکھو تمہاری ہر چیز پسند آ رہی ہے،
ایک ظالم کے لیے اتنی ہمدردی تمہاری ساری نیکیوں میں پانی دے رہی ہے.
کسی کو قرآن کہتا ہے ابھی تک اعمال ہو،
کچھ خرابیاں اتنی ہیں جو سارے اعمال کو ضائع کر دیتے.
صفوان نے راتوں رات اپنا کاروبار بیچا،
چلتا ہوا کاروبار اور اتنا بڑا، کیونکہ کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ میں اس کو حج کے لیے بھی منع کروں،
پھر تو کھل کے سامنے آنا پڑے گا. ایک ہی طریقہ ہے کاروبار بند کر سکتا، بند کر
سکتا. صفوان کس کمال کا آدمی،
یہ اتنا چلتا ہوا کاروبار جس میں کہیں سے حرام نہیں، ایک امام کو ناپسند کی جا رہی ہے،
بند کر نہیں چاہیے.
ایک بات میں کہہ، جو چیز امام کو ناپسند پتا نہیں وہ حرام ہے، ہو سکتا ہے تو مکروہ.
اس نے بحث نہیں کی کہ مولا یہ حرام تک ہے کہ مکروہ تک،
آپ کو ناپسند ہے مجھے نہیں چاہیے.
ہماری عورت اتنا سا خیال نہیں کر سکتی کہ نامحرم کے سامنے آنا امام کو ناپسند،
تو میں اتنا سا خیال کروں.
وہ اپنا چلتا ہوا پورا کاروبار صرف اس جملے پہ بند کر رہا
کہ مولا نے کہا تمہاری ہر چیز پسند، ایک چیز ناپسند. ہمارا مومن
ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، اتنی سی بات میں.
تو بہرحال یہ واجب ہو کہ نہ ہو، داڑھی منوانا حرام ہو کہ نہ ہو، ایک طرف
امام کو کیا چیز پسند. تو کئی روایتوں میں جملہ آیا،
چنانچہ جیسا کہ ایک منطقی جواب ہے
کہ داڑھی شیو کرنے والے سے کسی نے کہا تو حرام کر،
کہا میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، یہ جو تم لوگ داڑھی رکھ کے دل دکھاتے ہو تو یہ کیا.
کیونکہ داڑھی منڈانے والے اکثر یہی کہتے ہیں نا،
تو بہرحال ہم لوگوں کو ناپ میں تو غلطی نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے پلٹ کے کہا تم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے،
رسول اللہ کا دل دکھا رہے،
دوسرے کہ انہیں یہ حالت پسند نہیں ہے، وہ حالت پسند. چاہے ہم یہ حرام تک نہ ہو، میرا خاص یہ جملہ ہے جس پر آج کے اس معروضے کا دار و مدار، حرام تک نہ ہو لیکن اتنی سی بات، رسول کو یہ چیز پسند نہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات.
صفوان باپ ایمان کے زمانے میں ایک جملے پہ
پورا کاروبار بند کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میں ہارون سے کہوں تمہیں حج کے لیے بھی اونٹ نہیں دے سکتا.
سنا چیز کی طریقے
بند کر، واہن بند کر.
ساتواں ایمان ایک قصوری بات بتا رہا ہوں، مومن کو کیسا ہونا چاہیے.
مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا دے
جو امام کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے.
اچھا دیکھیے، اتنی سی ظالم کی مدد،
اتنی مدد نہیں ہمدردی، ہمدردی بھی نہیں،
اتنا سا خیال کہ وہ زندہ آ کر میری سواری دے، اتنی ناپسند.
ایسا معصوم کی ایسی صورت
پھر اگر امام علی ابن یقین سے کہیں کہ میں تمہیں ظالم کی نوکری تک کی اجازت دیتا ہوں
تو کتنا عظیم وہ صحابی ہوگی
کہ جہاں ایک طرف اپنے ہر شیعہ. اچھا یہ بھی ساتویں امام کی حدیث ہے
کہ اگر کسی ظالم حکمران نے کہہ دیا کہ میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں
درہم، اور درہم اس کے سامنے تھیلی میں رکھ دی،
اس نے تھیلی کھولی، ٹائم تو لگے گا نا پرس نکالنے میں،
اب ایک بار اس نے پھیری کھولی اور اس مومن کے دل میں اتنا خیال آ گیا
کہ یہ اتنی دیر زندہ رہ جائے
کہ یہ پیسے مجھے دے, پھر واصل جہنم ہو جائے, مر جائے مردود,
مگر کم از کم پھیری کھول کے پیسے تو دے. یہ آدمی بھی ظالموں کے مددگار.
ساتویں امام کی تیسری حدیث سنی, میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ایک اور مسئلے.
ایک آدمی آیا ساتویں امام کے پاس اور کہا مولا
میں ہارون کا درزی ہوں,
اس کے کپڑے سیتا ہوں, نہ اس کے نام پہ تلوار چلاتا ہوں, نہ اس کے نام پہ کسی جنگ میں حصہ لیتا ہوں, نہ اس کی فوج میں شامل ہو کے کسی کا گھر لوٹتا ہوں, نہ کسی کا مال. درزی
کپڑے تو ہر آدمی کو پہننا ہی, ظالم ہو کہ مومن, ننگا تو کوئی نہیں گھومے گا سوائے اس کے کہ کوئی مومنہ ہو
تو ویسے کپڑے نہیں پہنے گی جیسا امام پہنانا چاہتے.
تو باقی تو کسی کو اعتراض, کپڑے تو ہر ایک کو پہننا ہے, تو امام سے کہہ رہا میں صرف کپڑے سی کے دیتا ہوں,
کیا میں ظالم کا ساتھ ہوں؟
امام نے کہا تم کہاں سے ظالم کے ساتھی ہو؟ بڑا خوش, ایک اسٹائل ہے روایت کے اندر,
ماتم کی توہین نہ ہو جائے اس لیے میں بہت روک روک کے پڑھ رہا ہوں. امام نے کہا تم کہاں سے ظالم کے ساتھی ہو؟ بہت کہا تم تو خود ظالم ہو گئے. ظالم کا ساتھی اسے کہیں گے جو تمہیں دھاگا خرید کے بازار سے دے رہا, تم نہیں ہو ظالم کے ساتھی, تم تو خود ہی ظالم ہو گئے. یہ جو اس کو لباس مہیا کر رہا ہے یہ بھی ظالموں میں آ گیا. ذرا سوچ اتنی سختی ہے ساتویں امام کے. اچھا ایک وجہ بھی, وجہ یہ کہ بنو عباس جب اقتدار پہ آئے تو تقریباً وہ زمانہ ساتویں امام کا تھا, دیا تھا درجے چھٹے امام کے زمانے میں تھا, لیکن جو اصل زمانہ تھا اب بنو عباس کے بارے میں بعض صاحبان ایمان میں ذرا ہم کر چکے ان کے ماضی کی وجہ سے کہ یہ ہیں تو خاندان رسول تھے اور یہ پہلے بنو عباس پہلے ہر وقت 24 گھنٹے شیعوں میں اس سے بیٹھے, انہیں کی مدد سے اپنی تحریک چلائی. تو یزید کا نام سن کے تو ہر آدمی رخ ادھر رخ کر کے پھوٹے گا میری جدھر یزید کا پہلے, وہاں تو معلوم ہے امام کو کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں. بنو عباس سے ہے کہ اس نے ذرا نام لیا ہے مومنین, ذرا نام لیا ہے بنو عباس نے معصومی, ہمارے شیعہ دھوکے میں ان کے ساتھ نہ مل جائے. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ غیر مسلم ہمیں لڑانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی شیعہ تو بڑے اچھے ہیں, ہم تو ان کی تصویر میں پانی بھی پیئیں گے اور ان کے عالم کو چومیں گے بھی اور ان کے تاجیے کے پاس بھی جائیں گے, ہمارا تو دوسروں سے اختلاف ہے. وہ ہماری محبت میں نہیں آتے, وہ مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے آتے. بنو عباس کے جس بارے میں ذرا ہم کر دی تو سمجھ رہے یہ خاندان یزید کو چھوڑ دیا, اور امام کو معلوم ہے کہ کسی طرح بھی خاندان یزید سے کم ہے. ہارون کو چھوٹا مجرم, معمول کو چھوٹا مجرم, وہ ہم کر دی نکالنا جنا. اتنا صاحبان ایمان اور شیعہ نے حیدر کر رہا, پرانے بنو میہ کے حکمرانوں سے بھاگتے تھے, وہ اتنا نہیں رہا, مستق ہو گئے تھے, ملنا جلنا تھا اور جو اقتدار ان کے پاس ہے انسان کا اثر ہو منع کر. اتنی سختی کے ساتھ کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ظالم کے ہمدرد بھی نہ بنو, وہ تو وہ دھاگا لانے والا ہے جو تمہیں دھاگا دیتا اور تم کپڑا, تم تو خود ظالم. لیکن اس ماحول میں ایک شخص علی ابن یقین کو میرا ساتواں امام پوری اجازت دے رہا ہے, اگر ہارون تمہیں اپنا وزیر اعظم بناتا ہے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اچھا ساتویں امام کی یہ سوچا کہ ذرا سا بھی ظالم کے قریب مومن نہ جانے پائے, یہ ساتویں امام کے اس برتن میں بھی پائی گئی جو حقیقی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی ساتویں امام کا برتن ہے, یعنی امام امت مرحوم آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ, یہی ساتویں امام کے سیرت. وہ موسوی سادات برتن سے ساتویں امام ساری زندگی ان کا فتویٰ کیا, ظالم کی ذرا سی کوئی مدد نہیں. چنانچہ ایران سرکاری ملازمت بھی حرام تھی امام خمینی کے فتوے میں, جب تک شاہ کلر بھی نہیں بن سکتے چپرا سے, صرف ایک کو اجازت دی شہید مرتضیٰ مطہری. جب تہران یونیورسٹی سے انہیں پروفیسرشپ کی پیشکش ہوئی, تہران یونیورسٹی یعنی شاہ کی ملازمت, اب کیوں جاؤ؟ وہی جملہ دہرایا جو ساتویں امام نے علی اپنے یقین سے دہرایا, کیونکہ نائب امام اور ایسا نائب امام اس کی سیرت بالکل امام کی. ساتویں امام نے کہا تھا اے علی نے یقین میں دھاگا بیچنے والے کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی درزی کو دھاگا بیچے اور درزی وہ آگے کسی ظالم کے لیے لباس, دھاگا بیچنے والے کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ہارون درزی سے, بس یہ بھی نہیں. لیکن تم ایسے جہاں جاؤ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاؤ. چنانچہ صرف کس وجہ سے, لیکن آج کی مجلس ابھی تک باتیں ہوئی جو چیزیں امام کو ناراض کرتی ہیں بری لگتی ہیں, تو اب ایک یہ بات ہو جائے کہ امام کو اچھی کیا چیز لگتی ہے ساتویں امام کو. ساتھ تم جہاں جاؤ مومن کا فائدہ پہنچاؤ گے, مومن کے فائدے کے لیے صرف اور صرف میں تمہیں اجازت دوں, اور کسی کو اجازت نہ دوں. یہی امام ہے خمینی, ساتویں امام کا جملہ. اپنے شاگرد کو مرکزہ متحرک کو دیں. تم جاؤ گے تہران یونیورسٹی تو پڑھے لکھے نوجوانوں کی بگڑی ہوئی نسل کو ایمان کے راستے چلے جاؤ. چنانچہ تمہیں اجازت ساتھ میں ایمان کی سیرت کی جو انقلاب ایران امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو موسوی سید ہیں ان سے ہم کو نظر آئی. لیکن اسے دو باتیں آتی ہیں, ہر چھوٹا ظالم ہر بڑا ظالم برابر ہے کہ امام ناراض, اور دوسری بات کیا ہے مومن کا فائدہ, مومن کو تمہاری ذات سے فائدہ ہوگا. یہ ساتویں ایمان کی نگاہ میں اتنا اہم مسئلہ کہ اس کے خاطر وہ گناہ بھی اس کے لیے معاف کیا جا رہا ہے. یا اس نے یقین اور کوئی بھاگا بھی دے تو گناہ, اور تم ہارون کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھ کر اس کی حکومت کا پورا نظام چلاؤ تو تمہارے لیے اجازت ہے. صرف اس لیے کہ مومن کو تمہاری ذات سے فائدہ ہوگا. کیسے؟ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ایک شخص کو چپراسی کی نوکری کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں, لیکن اگر علامہ دلی کی طرح سے ظالم کے دربار میں جا کے مذہب کو فائدہ پہنچانا ہے تو دوسری بات. لیکن کیا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے؟ بہت سے لوگ سوچ کے یہی جاتے وہاں جا کے دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہر کے درستان ہے نمک رفت نمک شد. بہت سے لوگ بڑی اچھی نیتوں سے جاتے ہیں, جب نمک کی کان میں جو گرے گا نمک بچ جائے گا. تو صرف علی ابن یقین کہہ سکے مجھے ابھی تک یاد ہے, میں کھا تو نہیں اس مسجد میں لیکن اسی زمانے میں اس کی قلت مرحوم علامہ رشید قرآبی مرحوم کیٹی نقوی کے چیلنج کے مجلس جب پڑھی تھی اس کا موضوع ساتویں امام کا یہی واقعہ ہے کہ امام نے مومن کو فائدہ پہنچانے کی خاطر کی اجازت دی اور کہا تھا اے اسے یقین ایک وعدہ تم اس سے کرو, دو وعدے میں تم سے کروں. ایک کا جواب دو یہ ہے شرم امام, ہم 100 میں 20 روپے دیتے ہوئے گھبراتے, 20 تو کم سے کم 40 تو ملیں گے تم خیر میں نے بہت کم کہا, اپنا نقصان کرتے ہیں, سمجھتے ہم نے پیسے بچا لیے, ہم کو نہیں پتا ہم نے ڈبل پیسے کا نقصان کر دیا. کا پہلا وعدہ دیجیے مصیبت پریشانی یہ تو مومن پہ آتی ہے, کبھی تم کسی ظالم کے ہاتھوں ختم نہیں ہوتے, کبھی تم اور تمہاری اولاد کے ہاتھ میں پیسے کی سنگتی نہیں. ویسے تو ہر مومن کے ساتھ پریشانی ہے, ساتویں امام نے علی ابن یقین سے کہا تم ایک وعدہ کرو مومن کا ہر کام کرو گے وہی جائز ہوگی. اس زمانے میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہر ایک کو پتا تھا. آج تو مومنین بعض اوقات حرام کام کے لیے ہو رہے ہیں اور جب ذرا کچھ منع کیجیے تو علی ابن یقین کا نام دے دیتے ہیں. بیچارے ابن یقین اس لیے کو تھوڑی کہ لوگ اپنے حرام کاموں کے لیے ان کا نام استعمال کریں, تو چاہے حضور اور ابن یقین نے امام کے ہاتھ سے ہاتھ رکھا, ساتویں امام کے ہاتھ سے ہاتھ. مولا میرا وعدہ کہ تیرے گھر کے دروازے سے کوئی مومن کبھی خالی ہاتھ نہیں کرے. جب ایک چلا گیا تھا ابراہیم تو اس کا پورا واقعہ ایسا بن گیا کہ علماء مجلس میں 1400 سال پڑھ رہے, ورنہ کبھی نہیں. علی ابن یقین سے کچھ پریشانیاں آئیں, کبھی ہارون ناراض ہو, کبھی نوکری سے نکالا, کبھی بلایا, مگر جو مشہور جیسے حاتم تائی کے تصور کے ساتھ ہی پیسہ آ جاتا, ابن یقین کے گھرانے میں کبھی غربت نہیں آئی, اور ظالم کی تلوار ابن یقین کی گردن سے نہیں چلی جب اس دن ہارون اتنا ظالم ایک کو ہی پہلے میں اس سے نہیں بچ سکتا, اس کے بالکل برابر میں سخت پر اس کے سیدھے ہاتھ سالوں تک بیٹھنے والا اور بس جو امام کا والا. اور یہی مرحوم رشید قرآبی اس مجلس میں پڑھا تھا, جس بھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں انہوں نے آج تو خود ساتویں ایمان سے ہی وعدہ کیا جس نے نوکری اختیار کی, اور یہ ہوا. پریشانیاں مصیبتیں اپنی جگہ لے کے لیے, اور اس خاندان کی باقیات کو تو میں خود بھی دیکھ رہا ہوں آج کل اور ہو رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ مومن کی مدد ہوتی ہے جو ساتویں ایمان کی نگاہ میں سب سے اہم ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی کہ ساتواں امام مومن کہتا کہ اس مسئلے میں تو ہر وہ شخص مومن ہے جو 12 امام کو مانتا ہے. کردار اور تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی ہم آنے والے کی مدد کیسے کریں, وہ تو داڑھی منڈا. بولا عورت کی مدد کیسے کریں, کر سکتے لیکن وہ تو بے پردہ. محب اہل بیت ہے 12 اماموں والی, اور 12 امام والا مدد کرتا ہے. مدد کے اعتبار میں تو اس ساتویں امام میں کوئی فرق نہیں رکھا. لیکن اپنے ہم کسی مومن مانتے ہیں معیار بتائیں, بڑا عجیب معیار یا چیزوں میں آپ اکثر سنتے, لیکن ساتویں امام کے حوالے سے میرے آخری سنتے. ایک دن ایک تاجر امام کے پاس مسئلہ لے کے پہنچا, بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے ساتویں امام, لیکن اتنی ساری حدیثیں صرف ایک موضوع پہ آ گئی جو کہ ہمارے یہاں کچھ تصورات بنتے ہیں. چوتھے امام کا نام آتا ہے, تصور یہ بنا کہ ساری زندگی روتے رہے برحق, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. ماتم کے ساتھ بھرپور زمانہ امامت گزارا, ساتویں امام کا نام آیا, تصور یہ بنا کہ ساری زندگی تو فیض میں رہے, کیا ہوا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 13 معصومین 14 تو پردہ غیبت میں, سب سے زیادہ قدرت ساتویں امام اس چیز میں عہدے پیغمبر اب معروف خانوں میں اگر کہا جائے ورنہ رسالت رسول تو قیامت تک ہے 23 سال چلے 11 اماموں میں بات کریں اگر ایک سوال کیا جائے کسی بچے کہ 11 اماموں میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک امام کون رہا نہ مولا نہ حسنین نہ چھٹے امام جو تین چار نام سب سے پہلے آتے ہیں ساتواں امام 35 سال کی مدت میں امامت اور کسی امام کی بھرپور زندگی جس میں قید کا عرصہ بھی اتنا ہے 14 سال 14 سال قید میں رہے 14 سال امام حسن کی مدت میں امامت نہیں جتنا ساتویں امام قید رہے اس سے کم امام حسن کی امامت کی مدت 14 سال امام حسین کی امامت کی مدت نہیں جتنا عرصہ قید میں رہے اس سے کم حسین کی مدت میں امامت اور 21 سال آزاد ہے 21 سال کتنا بڑا عرصہ تو یہ ساری حدیثیں اسی حوالے سے ہیں کہ یہ مت سمجھ کہ جیسے چوتھے امام کے حالات ہو تو بس مسائل پڑھے جاتے ہیں تو ساتویں امام کا نام ہو تو فقط قید خانہ پڑھا جائے قید خانے میں جانے سے پہلے 21 سال یہ خود اتنا بڑا عرصہ امامت بہت سارے آدھے معصوم 21 سال بھی ان کو امامت میں نہیں ملی جتنے 21 سال ساتویں امام کو آزادی سے ملے اور 14 سال قید والے ایک تاجر نے جا کے مسئلہ پوچھا کہا مولا میں تاجر اور ایسا تاجر ہوں کہ علاقے میں گھوم کے اپنا سامان بیچ دیتا ہوں ایک تو یہ تجارت ہے کہ وہاں سے مال لانا ہے بیچنا کرا دیں ٹھیک ہے نا میرا کام ہی یہ کہ سامان تجارت لے کے نکلوں دو اونٹ ہیں بھر لیو سامان اب کتنا سفر میں گیا جو شہر آیا تو چیزیں وہاں بیچی کچھ خریدی آگے گیا یہ طریقہ اور فطری بات کہ جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ جہاں میرے عقیدے والے کون ہیں پرانا زمانہ ہے پوچھنا اتنا آسان نہیں آج تو ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی امام باڑہ ہے کوئی عزاداری ہے کوئی تہیا ہے پہلے تو آپ بھاپ نہیں نکال سکتے تھے وہ تو مولا میں کیا کروں امام نے کہا اس کو بہت ہی آسان طریقہ ایسا طریقہ بتایا پورے شہر کے بارے میں شاید ہم ایک گلی میں اس پہ عمل نہ کر پائیں ایک گلی میں امام نے کہا جس شہر میں داخل ہو جائے یہ پتہ نہ پوچھو کہ یہاں پہ کوئی شیعہ ہے یا مومن ہے نہیں مارا جائے گا پکڑا جائے گا پھانسی ہوگی پورا گھر اڑا دیا جائے یہ پوچھو کہ تمہارے شہر میں سب سے مقدس سب سے متقی سب سے پرہیزگار واجبات کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والا حرام سے سب سے زیادہ بچانے والا کون جس نام پر اکثریت متفق ہو جائے ایک نام تو شاید رسول بھی ہو تو سب رسول کا نام نہ لے اکثریت متفق ہو اس کے پاس چلے اور اس کو جا کے باتوں میں سٹوڑ اگر وہ ہمارا ماننے والا نظر آ جائے لیکن ایک آدمی کو چیک کرنا آسان ہو سکتا ہے اگر وہ ہمارا ماننے والا نظر آئے تو بات ختم ہوگی پھر تو مل گئے اسی سے تو کچھ پوچھنا کچھ اور اگر دیکھو کہ اس کا تقدس و تقویٰ اور عبادت تو سب سے زیادہ ہماری محبت اس کے سینے میں نہیں تو سمجھ لینا کہ پورے شہر میں ہمارا کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا چاہے شہر کی آبادی 2 لاکھ ہی ہو رہا ہو اس زمانے کے اعتبار سے 2 لاکھ بہت بڑی آبادی کیوں ہمارا شیعہ 2 لاکھ کی بستی میں نہیں بیٹھ رہا لوگ اس سے نفرت کریں دشمنی کریں اسے برا کہیں اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑے رہیں مگر یہ مانے ایسی اور دیداری میں اس کا کوئی جواب نہیں اور جہاں ایسا نہ ہو سمجھ لو ہمارا صحیح ماننے والا کوئی جو معیار امام 2 لاکھ کے شہر کے بارے میں بتا دیا شاید 20 مکانات کی گلی میں بھی یہ معیار کہیں کہیں ہوگا سب جگہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ امام یہ بتا رہے کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں امام بتا رہے ہم ایسا شیعہ چاہتے ہم ایسا ماننے والا چاہتے مگر یہاں امام کا طریقہ وہ ہے جو امام کے بزرگوں کا وہ نہیں ہے جو باقی دنیا کے لیڈروں کا دیکھیے امام کا طریقہ وہ ہے جو امام کے بزرگوں کا وہ نہیں ہے جو دنیا کے باقی لیڈروں کا طریقہ کیا ماننے والوں کا معیار تو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں یہی ہوتا ہے نا ہر جگہ تم یہ کرو تم یہ کرو تم یہ قربانی دو تم سوکھی روٹی کھاؤ تم ابھی جھوپڑیوں میں رہو تم پیدل چلو اس لیے کہ فرض نہیں خزانہ خالی خود آپ کیا کر 186 کروڑ روپئے ہر مہینے اپنے محل کا خرچ جمع کر لیکن یہ نہیں امام کے بزرگوں کی کیا طریقہ کہ جو اسلام علی نے اپنے آپ میں نافذ کیا اس کا 1/100 ہفتے کہا تم کرو بلکہ 1/1000 بلکہ 1/4 اپنے لیے گندم تک تو حرام کر دیا کہ نہیں گندم بھی نہیں کھاؤں گا جو کھاؤں ہم سے صرف اتنا کا سود نہ کھانا رشوت نہ کھانا شراب نہ پینا یہ طریقہ تھا کوئی امام اگر ایک طرف یہ کہا کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا تو خالی کہا نہیں اپنے آپ پر وہ اسلام اس طرح نافذ کہ اس معیار کا جیسے شیعہ جس کو کہ شہر میں لوگ تعریف کرتے شہر میں سب برے نہیں ہوتے اور خود اس معیار کا تقویٰ ظاہر کیا کہ بدترین ظالم ترین محافظ. جب بھی کسی امام کو قید میں ڈالا جاتا ہے نا تو حکمران چھانٹ چھانٹ کے ڈھونڈ ڈھونڈ ایسے ظالموں کو ان کی نگرانی کے لیے رکھتا جن کے دل میں دل نہیں ہوتا پتھر ہوتا کہیں ذرا سا یہ ان کے مصائب سے متاثر نہ ہو. اور ایسے لوگوں سے ساتھ میں امام نے اپنے تقدس و تقوی کا کلمہ پڑھوایا. خالی ہم سے نہیں کہا کہ تم اپنے محلے میں سب سے آگے نکل جائے, نہیں, ظالم ترین جن کے سینوں میں کلیجا نہیں پتھر ہے پتھر, وہ امام کی محبت کا کلمہ پڑھتے تھے, ایسا کردار ہوتے پایا. اور اس قید خانے میں جہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں, چنانچہ معلوم ہے ہر ایک کو یہ سارے واقعات اکثر امکان میں کوشش کرتا ہوں کہ دوہراؤں نہیں جو ہر سال سنے جاتے ہیں. آج ماتم بھی ہے, چھ سال ثواب کے لیے فاتحہ بھی ہے اور وقت بہت گزر گیا, اس لیے مصائب کی منزل پہ آ جانا. ایک زمانے بھر کی سیاہکار عورت ڈھونڈ کے بھجوایا گیا قید خانے, ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے کہ ایک سلط امام کی دیکھی اور کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. حضرت مریم پہ لگنے والی تہمت اور الزام اس سے بڑھ کے یہ واقعہ ہو. سیاہ کا جو عورتیں اس قسم کے کام میں ہوتی ہیں ان کے لیے تو گناہ ثواب اہمیت نہیں رکھتا, کلمہ پڑھ دیا. جو نگرانی کے لیے داروغہ لائے, یہ کیا وجہ ہے کہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس, 14 سال میں پہلے یہ تھا, پھر یہ تھا, پھر یہ تھا, پھر یہ, کیوں؟ وجہ یہ کہ ہارون تو اپنے حساب سے ظالم ترین چھان کھیلاتا ہے, لیکن جو بھی آتا ہے شروع میں کتنا ہی ظالم آنکھیں تو رکھتا ہے نا, امام کے تقوی کو دیکھے, عبادت کو دیکھے, پرہیزگاری کو دیکھے. لفظ تقوی اور پرہیزگاری شان امامت کے خلاف, مگر ان کے ذہن کے اعتبار سے لفظ استعمال کرتے. تو ظالم ترین امام کا ایسا مرید و منتقد بنتا کہ ہارون کو بدلنا پڑتا. جب ہارون بدلتے بدلتے تھک گئے, اس کے اعتبار سے سنوی ابن شاہد اس سے زیادہ ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. اس تک تو اس نے دیکھ لیا کہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی. تبدیلی آئی نہیں, رہتے اسی کے ذریعے دلوانی, مگر اس سے پہلے کہ ایک لسٹ تھی ہارون کے پاس. بلکہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے وہ واقعہ بھی لکھا اور بہار کی اس جلد کا اردو ترجمہ بھی, کہ جب ہارون بہت عاجز آ گیا تو کہا ایسے لوگوں کو لے لیا جن کے پاس آنکھ بھی نہ ہو کان بھی نہ ہو, ان کے بہرے نہیں تو پھر نگرانی کیا کریں. کہا لیکن اتنے جاہل جبٹ اور زبان نہ ہو, یعنی وہ امام سے بات نہ کر سکتے ہو, ایسے آدمی کو لے کر آ جو عربی نہیں جانتا. ہارون سمجھ رہا ہے کہ امام اپنی بات چیت سے شاید لوگوں کو کنوینس کر دے. افریقہ کے تاریخ جنگلوں ایک قبیلہ تھا, وہاں سے 15 یا 20 جنگلی اٹھا کے لائے. جنگلیوں کا دماغ تاریخ جنگلوں کے, آج کے جنگلی تو پھر بھی بڑے ماڈرن ہوتے, اس زمانے کی جنگل, ان کی زبان. ایک صرف ترجمہ کرنے والا آیا تاکہ ہارون ان کو ڈیوٹی تو بتا سکے, صرف ایک آدمی, اور جب ساری ڈیوٹی سمجھا دی گئی ان کو, ڈیوٹی کیا تھی, بس اس آدمی کو نکل جانا دینا ضلع سر, اور قید خانے میں لے گئے. تو باقی جو عالم عرب کے ظالم چھان چھان کے لائے جاتے ہیں وہ تو 6 مہینے اور سال اور 2 سال لگتا, یہ تو امام کو دیکھتے ہی امام کے قدموں میں گر پڑے. یہ بہار میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی, ترجمہ بھی ہو چکا. ہارون چکرا گیا کہ یہ تو 6 مہینے چھوڑو, 6 ہفتے چھوڑو, 6 گھنٹے چھوڑو, 6 منٹ بھی نہیں گزرے, 6 سیکنڈ بھی نہیں گزرے, نگاہ پڑی اور گر پڑے سکتے. وہ ترجم سے گھبرا کے ہارون نے کہا اسے پوچھا ہے کیا, تاکہ یہ آدمی تو وہ جب ہمارے جنگلوں میں بارش نہیں ہوتی اور ہم مرنے لگتے تو یہاں کے بارش برسا جاتا. یہ بہار میں روایت اہل بیت وسیلہ اور سریا کہ وہ جنگلی جیسے ہیں کہ ہارون کے تو ہاتھوں سے چھوتے ہوں گے. اب کیا کریں, آخر میں اس نے ڈھونڈ کے سنجی کو نکالا, اس سے زیادہ ظالم کوئی. لیکن جب دیکھا کہ اس میں بھی ذرا تبدیلی کے آثار ہیں, اب گھبرا گئے, اب کس کو لے کے ہم, ایک ہی طریقہ, ان کو زہر دے کے شہید کر دو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو. ورنہ یہ حکمران بے وقوف نہیں ہوتے, ان کو معلوم ہے ایسی شخصیت کو شہید کرنا بعد میں کتنا مقابلہ کرنا پڑے گا امت, جب آج ہی آتے تب شہید کرتے. چنانچہ سندیپ نے شاہی کے ذریعے سے قید خانے کے اندر وہ انگور بھجوائے گئے اسی رجب کے آخری عشرے, جس میں زہر انگور پہنچے. اور سندی کی گفتگو کے آج مولا فرزند رسول اب حالات بدل رہے ہیں اور حکمران کی طرح پچھتا رہا, اس لیے اب یہ پھل فروٹ آنے لگے. ورنہ تو اس سے پہلے ایک روٹی جس میں جو کم اور کنکر زیادہ, ایک کھولتے ہوئے پانی کا سکول, آج یہ انگور آ گئے تو اس کو کچھ کہنا تو تھا, وہی کہہ رہا کہ مولا ذرا حاکم نادم ہے اور پریشان ہے اور کچھ غلط فہمیاں ہو گئے, کچھ غلطیاں ہو گئیں. اور چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب یہ
قید خانہ بھی آپ کا بدلا جا رہا بڑے قید خانے میں لے گا، غذا بھی بدلی جا رہی ہے انگور آتی. امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ انگور تھے، لیکن چون پروردگار نے اب میری شہادت کا وقت معین کر دیا، یعنی جو معین کیا تھا وہ آ گیا، اس لیے میں اس انگور کو نوش کرتا ہوں. لیکن دیکھ یہ کہے کہ ایک انگور زمین پہ پھینکا، روایت یہ ہے کہ وہاں کتا تھا. اب یہ بھی ایک مسئلہ علماء میں ہے کہ اس قید خانے میں جہاں امام کو لایا گیا کتا کیسے، یہ نیا قید خانہ ہے، سندھی کے ساتھ آیا ہوگا کتا لے کے گھومنے والے، تو عام طور پر یہی ظالم کا ہی پیروکار ہوں. تو ایک انگور کا دانا پھینکا، وہ دانا انگور اس کتے نے کھائے، اب وہیں پہ وہ گر کے تڑپنے لگا. امام نے کہا مجھے معلوم، لیکن چونکہ میرا پروردگار اس پہ راضی ہے انگور نوش کی، اور جیسے ہی انگور نوش کیا امام کی حالت بگڑنے لگی. جان بوجھ کے زہر ایسا دیا گیا تھا کہ فوری شہادت نہ ہو، کیونکہ باہر وہ جو میں نے کہا نا کہ ہارون عاجز باہر رفتہ رفتہ ایک تحریک بننے لگی تھی امام کی حمایت بغیر کسی سبب، ویسے ہی لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو، اندرونی کام کیا امام کے ماننے والے. تین دن امام اس زہر سے تڑپے، اور جب جسم ہر جگہ فرم آ گیا تو سندھی نے بغداد شہر کے کچھ بڑے لوگوں کو بلایا یہ دکھانے کے لیے کہ امام بیماری میں شہید ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں. آئے کہا دیکھ لو یہ فرزند رسول ہے جن کے بارے میں تم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے جملے بڑے قیمتی، پوری پوری تاریخ اس میں چھوٹی کہ کیا باہر انقلاب آ گیا، مگر خود دیکھ لو ہمارا کوئی قصور نہیں، قید خانہ بھی ہم نے کھلا دیا، قید خانہ ہی نہیں کہا ہوگا، اور یہ بیمار طبیب علاج کرا رہا ہے، دو تین دن سے ان کی طبیعت خراب ہے، حالت بگڑتی جا رہی ہے. امام سے تو وہ کہہ چکا تھا کہ فرزند رسول آپ کچھ نہ بولیے، مگر جیسے ہی اس کی بات مکمل امام نے اپنے جسم پہ سے چادر اتاری، تھوڑا سا اپنے پیٹ اور سینے کا حصہ بازو جو کچھ چادر میں چھپ پھیل گیا، اس سب میں جو زہر کی جیلاہٹ اور زہر کا ورم سب دکھائے، کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا آقا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تین دن پہلے زہر دیا گیا ہے، تم لوگ گواہ رہنا اسی زہر میں میں شہید ہوں، اسی زہر میں میں شہید ہوں. سندھی خبر آ گئی، ان لوگوں کو جلدی سے باہر لے گئے. واپس آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں شرمندہ ہوں، لیکن کیا کیا جائے حکم حاکم. اور اسی دن 24 رجب کا دن تھا جب امام بغداد کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا جو آپ نے سنا، اور آخری دن اسی لیے پیش کیا گیا کہ آپ طبیبوں کی اور حکیموں کی اطلاع کے مطابق امام کی زندگی ایک دن سے بھی کم رہ گئی. اب واقعات 25 رجب آپ شب 25 اور امام اسی زہر سے شہید ہو. اے ارباب اللہ، ایک روایت یہاں میں نے بعض بزرگ علماء سے سنی، وہ کتابیں تو نہیں پڑھ سکا جہاں سے یہ روایت لی گئی ہو. امام شہید ہو، رات کی تاریکی میں امام کا جنازہ اٹھایا گیا، مگر شہادت سے کچھ پہلے جب سورج ڈوبنے والا تھا، مسیب ابن زید کو امام نے بلایا اور کہا دیکھو میرے کفن کے لیے جو تم نے تیاری کی، اس نے تیاری کی تھی، امام نے خود ہی کہی تم نے کفن نکال کے رکھا ہے بڑا صحیح، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ جیسے ہی میں دنیا سے جاؤں گا میرا بیٹا آئے گا وہ میرا کفن ساتھ لے کے آئے گا، نہ غسل کی ضرورت ہوگی تمہیں، نہ کفن کی، نہ نماز جنازہ. مسیب کہتے عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ جو میں اس قید خانے کے قریب آیا تو دیکھا کہ ایک جوان آیا ہے جس نے ساتویں امام کے جسم کو اپنے سے لپٹایا اور منہ کے قریب منہ لے جا کر پتا نہیں کیا فریاد کر رہا ہے اور کیا ماتم کر رہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہمارا غریب الغربا امام ہے جو اپنے بابا کو غسل و کفن دینے آیا، اس نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک جملہ پلٹ کے مجھ سے کہا جا کے اطلاع کر دے ظالموں کو کہ جنازہ تیار ہے، اسی حالت میں اسے لے جائیں. چنانچہ سندھی کو اطلاع ملی، رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا، جنازہ اٹھا کے لے جایا گیا. ہارون کی پہلے سے یہ ہدایت تھی، وہ خود تو دار الخلافہ چھوڑ کے تین دن کے لیے باہر گیا تھا تاکہ کہنے کو ہو جائے کہ میرا کیا تعلق، میں تو تھا ہی نہیں، کہ جنازہ لے جا کر اس پل پر رکھ دو جو بغداد کو کاظمین سے ملاتا ہے، یعنی بغداد کو باقی عراق سے ملاتا ہے، ساری رات اس پہ سواریاں چلتی ہیں، رات کے اندھیرے میں جنازہ جا کے وہاں رکھ دو تاکہ بغداد سے نکلنے والے جانور بھی اور بغداد میں آنے والی سواریاں بھی اندھیرے میں اس لاشے کو پامال کرتی رہے اور صبح کو لاشا پہچانا بھی نہ جا سکے. یہاں تک تو معتبر روایتیں ہیں. اب وہ روایت جس کا میں نے اشارہ کیا کہ اسی حالت میں آدھی رات کا وقت تھا، بغداد کے کسی محلے میں کوئی لوہار رہتا ہے، ایک مرتبہ اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گھبرا کے. آدھی رات کو کون آ گیا؟ دیکھا ایک سیاہ پوش اور نقاب پوش معظم میرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اے لوہار، ایک مرتبہ تو نے منت مانی تھی کہ اگر تیرا کھلا کام ہو گیا تو تو فاطمہ زہرا کے کسی بیٹے کی مدد کرے گا، اب تک منت پوری نہیں کی. تڑپ کے کہا کہ میں منت پوری کرنا چاہتا ہوں لیکن فرزندان زہرا ملے کہاں، آج کل تو کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن بی بی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے کہ میں ہی وہ فاطمہ زہرا ہوں جس کے بیٹے کی مدد کی منت مانی گئی، اور چل میرا ایک بیٹا اس وقت اسے ضرورت ہے تیری مدد کی، اور اپنے اوتار دے کے چل. آدھی رات کون سا فرزند زہرا؟ لوہار حیران و پریشان چلا اور یہ بیوی اسے لے کے بغداد کے پل پہ آئی. اندھیرا ہے، عام دنوں میں جو چراغ جلائے جاتے تھے آج وہ بھی گل کر دیے گئے. بیچ پل میں پہنچے کچھ نظر نہیں آ رہا. گھبرا کے کہا شہزادی یہاں پہ میں کس کی خدمت کروں؟ کہا جھک کے دیکھ کچھ نظر آ رہا ہے. جھک کے دیکھا. اب گھبرا کے کہا کہ ہاں شہزادی دفن میں ملبوس کسی کی میت نظر آ رہی ہے، دفن میں کسی کا لاشا نظر آ رہا ہے. تو کہا یہی میرے بیٹے کا لاشا ہے، بس ایک خدمت تجھے کرنا ہے، اپنے اوزار استعمال کر کیونکہ اب تک اس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. ہمارا ساتواں امام قید خانے میں ہتھ کڑی اور بیڑی میں تھا، اللہ رے ظلم شہادت کے بعد بھی یہ ہتھ کڑی اور بیڑی نہ کاٹی گئی. اور ایک بار روتے ہوئے لوہار آگے بڑھا، ہتھ کڑیاں کاٹی، بیڑیاں کاٹی، اور اس کے بعد وہ واپس چلا. مگر پھر امتحان پورا ہو گیا، اب ایک عجیب منظر سامنے آ گیا. اور وہ کیا؟ سواریاں دونوں طرف سے آ رہی مگر پل کے بیچ میں رکتی جا رہی. ان کے چلانے والے کبھی کوڑے مارے، کبھی لگام کھسی دے، مگر کوئی جانور نہ بغداد کے اندر داخل ہو رہا نہ شہر سے باہر. بیچ پل پہ ایک مرتبہ قطار لگ گئی. اب سواریوں کے مالک اترے، آگے بڑھ کے دیکھا ایک ایسے سید مظلوم کا لاشا ہے جس کے احترام میں نہ گھوڑے آگے بڑھے نہ سواریاں آگے بڑھی. اب جو یہ موجودہ آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ فریاد بلند ہوئی، ارے فرزند رسول مارا گیا، ارے چل کے پیغمبر کو پرسا دو. اور پورے احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا اور کازمین میں لا کے یہ جنازہ دفن کیا گیا. اے میرے ساتویں امام، کتنا بڑا امتحان خدا نے لیا، توپ اور ہتھکڑیوں کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، لیکن پھر کس احترام کے ساتھ کازمین میں لایا گیا. مگر ایک تو شہید ایسا تھا کہ مرنے کے بعد کم از کم آپ کو کفن ملا، وہ تو بے کفن تھا. آپ کا جنازہ جانوروں تلے پامال نہ ہوا، لیکن ہائے وہ کربلا کا لاشا بے کفن بھی ہے اور پسارے ساتھ لے رہا ہے. گھوڑے تیار کرو، حسین کے لاشے کو پامال کر.
اجرکم اللہ.